أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آپ بتائیے، آپ سب کو آواز آ رہی ہے میری؟ ان للہ و انا الیہ راجعون. آپ سب کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی بتائیے مجھے. جی آپ سب بتائیں گے مجھے آواز آ رہی ہے؟ وائس اوکے ہے؟ الحمد للہ. کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو اپنی خیر و عافیت میں رکھے، آمین. جی الحمدللہ. جی مجھے لگا آپ کا ٹیکسٹ جیسے کہا جائے کلوز تھا. الحمدللہ بچوں کے اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی خیر رکھی جو ہمارا 2 سے 3 منٹ نکل گیا، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے، آمین. یہ بتائیے آپ سب نے دعا سنی تھی جو میں نے دعا کی تھی پہلے؟ آپ سب کو دعا کی آواز آئی تھی؟ بتائیے. جی الحمدللہ. چلیے یہ بتائیے کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ آپ نے جو پہلا دن کورس کر لیا اور آج آپ کا سیکنڈ ڈے ہے، کیسا لگ رہا ہے؟ اچھا فیل کر رہے ہیں آپ؟ مجھے اتنا اللہ تعالیٰ کا شکر آ رہا تھا اور اس بات پہ محبت آ رہی تھی کہ صرف 2 آورس کی کلاس ہے، پتہ ہی نہیں چلی جب ہم نے فرائیڈے کی کلاس کی نا، اور سارا دن اتنا فریش کیا اور اتنی خوشی ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے پھر موقع دیا کسی نہ کسی پلیٹ فارم پر کام کرنے کا نا. تو اللہ تعالیٰ کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے نا. مجھے ایک چھوٹی سی جیسے کہا جائے حدیث یاد آ رہی ہے، میں نے سوچا آپ سے شیئر کروں. تو اس کے بعد ان شاء اللہ آپ کی اٹینڈنس اور پھر ان شاء اللہ آج کا ٹائم ٹیبل. تو بیسیکلی ایک صحابی رسول ہے جن کا نام جریر بن عبداللہ بجلی رحمہ رضی اللہ عنہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں جب مسلمان ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پاس آنے سے نہیں روکا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی مجھے دیکھا تو میری طرف دیکھ کر مسکرائے. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ میں گھوڑے پر مضبوطی سے نہیں بیٹھ پاتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک میرے سینے پر مارا اور فرمایا، اللہم ثبته واجعله هاديا مهديا. اللہ اکبر، کتنی پیاری دعا ہے نا. آپ یہ دیکھیے دو اہم باتیں اس حدیث میں. پہلی بات کہ جب بھی ہم دیکھیں آپس میں ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھیں نا، اور الحمدللہ ہم یہ کام کرتے ہیں. لیکن ہم کوشش کریں گے آج ہم نے یہ حدیث پڑھی ہے تو شعوری طور پر इंशाल्लाह जिसकी तरफ भी देखेंगे मुस्कुरा कर देखेंगे ना। बाज़ औक़ात हम इतने परेशान होते हैं कि घर में जो दूसरे लोग होते हैं उनको देख के समझते हैं पता नहीं इनको क्या हो गया ना। तो हम जितने भी हमारे आसपास कितने लोग हैं तो हमेशा मुस्कुरा कर उसको देखेंगे। और दूसरा ये कि जब कभी हमारे बच्चे को कोई मुश्किल हो रही होगी तो आपने क्या करना है, सुन्नत पर अमल करना है कि अपने बच्चे को दुआ देनी है। और कैसे दुआ देंगे, देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सिखा देना कितनी प्यारी प्यारी दुआएं जो बुखारी के अंदर भी आती हैं, अल्लाहुम्मा फक्किहू फिर दीन, और कितनी प्यारी प्यारी ना। तो इंशाल्लाह शौरी तौर पर कोशिश करेंगे मुस्कुराहट का एहतमाम करने की और नंबर टू दुआओं का एहतमाम करने की। आज आपका ये टारगेट है, होमवर्क है कि आज आपने अपने बच्चों को दुआ देनी है और साथ में मुस्कुराना है। कितने लोग हैं जो ये होमवर्क करेंगे, शाबाश मुझे बताइए कितने लोग हैं जो आप में से ये होमवर्क करेंगे। मैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पूछूंगी और देखना चाहूंगी कि नेक्स्ट क्लास तक आपने कितने दिन इस सुन्नत पर अमल किया इंशाल्लाह। चलिए अब ये बताइए अटेंडेंस के लिए रेडी हैं आप सब? हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट होता है इसलिए हम इंशाल्लाह आपकी क्विक सी अटेंडेंस लेंगे। आप अपनी लपैक मार करिएगा इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी उज़्मा फजल, मैमूना परवीन, बुशरा अहमद, राबिया अकबर, सबीहा खान, शाजिया आमिर, एनी सलीम, फिजा फरहान, वरीना मोहम्मद, सलमा शेख, रोतला निकाल, अनीस फातमा, सलमा खान, जुबेरिया तजीम, सीमा खालिद, मसूदा हुसैन, इरम गुलजार, आलिया साबिर, तनवीर जहान, नबीला आमिर, शहनाज फातमा, नरगिस रहमान, फरजाना चौधरी, फायका अहमद। जी हमारे पास दो सिस्टर्स और हैं जी इंशाल्लाह। और हमारे पास यासमीन इकबाल, जोहरा तुरावी और उस्मा ताहिर। जी आप में से जो अपनी लेट है वो अपनी अटेंडेंस मार्क कर दीजिए प्लीज। आज का टाइम टेबल सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह आपका जो है ग्रामर का सेशन है जो कि आप इंशाल्लाह आज आप बाकायदा क्लास का जैसे कहा जाए आपकी शुरुआत होंगी। लास्ट क्लास में आपने इंट्रो देखा था और उसके बाद इंशाल्लाह बुखारी का सेशन होगा। आप सब रेडी हो जाइए सिस्टर बुशरा, अगर आप रूम में तो प्लीज अपना हैंड रेज कीजिए और इंशाल्लाह हमारी क्लास को शुरू कीजिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। आप अपने नोट्स लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالك سب لوگ؟ اوكي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما الحمد لله. जैसे लास्ट क्लास में कुछ ग्रामर का इंट्रो के टाइम में थोड़ी सी वॉइस का प्रॉब्लम हो गया था, तो जो हमारा स्टार्ट का स्पेशली पोर्शन है जो इंट्रोडक्शन से रिलेटेड था वो काफ़ी सारा मिस हो गया, तो उसको हम जल्दी से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। बस उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़ा सा टाइम लेंगे उसके लिए। कि जैसे अरेबिक को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को अल्लाह ताला ने अरबी जबान में नाजिल किया, तो इसमें हमें जैसे अगर हम बाकी अंबिया की हिस्ट्री को देखें तो अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया को मुजज़ा दिया और उसके साथ में जैसे मसाहिफ या किताब की सूरत में मैसेज दिया। जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अलवाह मिली, फिर साथ में उनके पास यद बैज़ा था, फिर वो जो उनकी लाठी सांप बन जाती थी अलग से मुजज़ा था और अलग से मैसेज था। इसी तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास अलग से किताब थी और जो उनका मौजज़ा था वो अलग से था कि वो जिंदों को मुर्दों को जिंदा कर लेते थे। लेकिन अगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का देखें तो अल्लाह ताला ने उनको इस तरीके के साथ मौजज़ा कोई नहीं दिया। वैसे उनके हाथ से मौजज़ात रुनुमा होते रहे लेकिन एक जो परमानेंट जिस तरह से तमाम अंबिया को एक मौजज़ा मिला वैसा मौजज़ा नहीं था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मैसेज कुरान मजीद मिला और यही बहुत बड़ा मौजज़ा भी है क्योंकि इस मौजज़े को अल्लाह ताला ने रहती दुनिया तक रखना था। जो पिछले अदियान थे वो कौमों के लिए नाजिल हुए थे तो वो एक कौम तक के लिए थे, यानी कुछ जनरेशन थी जिन्होंने उनको फॉलो करना था दीन को, तो इसलिए अल्लाह ताला ने उनके साथ मौजज़ात भी रखे। लेकिन अगर
آپ دیکھیں کہ معجزات میں پھر یہ چیز ہوتی ہے کہ اگر فرض کریں جیسے حضرت صالح علیہ السلام کو اونٹنی ملی تھی, تو دو چار جنریشن آئیں گی جب تو وہ اس چیز کو بلیو کریں گی, ہاں ہمارے دادا نے یا ہمارے پردادا نے اونٹنی دیکھی تھی حضرت صالح علیہ السلام کے پاس. لیکن جیسے جیسے جنریشن میں زیادہ گیپ آتا جائے گا, لوگ اس معجزے کو یعنی لائٹ لینا شروع کر دیں گے. تو کیونکہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے صدیوں تک رکھنا تھا, اور جب تک قیامت آئے گی جب تک اللہ تعالیٰ نے اس معجزے کو رکھنا ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ویژول ہمارے لیے رکھا کہ ہر آنے والا شخص اس معجزے کے اوپر اسی طریقے کے ساتھ بلیو کر سکے. اور یہ چیز آج رہتی دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمز چھوڑ کے نان مسلمز کو بھی آج اس چیز کا اعتراف ہوتا ہے کہ قرآن مجید معجزہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب ہے. تو اسی طریقے سے جیسے اگر ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو عربی کے ساتھ جوڑ دیا, یعنی اگر ہم ٹرانسلیشنز دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ٹرانسلیشنز کے اندر ہمیں میسج مل جاتا ہے, لیکن جو معجزہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ اس کی اپنی عربی زبان کے اندر ہی رکھا ہے کہ ہمیں مفہوم سمجھ آ جاتا ہے آیات کا, لیکن ہم جو معجزہ ہے اس زبان کے اندر جو ایک اسلوب ہے اور جو ایک اس کی تاثیر ہے, وہ ہم جب تک عربی زبان کو سمجھیں نہ اچھے طریقے سے ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے. اور اس کی مثال کے لیے آپ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ذات دیکھ لیں کہ ایک ایک صحابی جو ہے وہ قرآن مجید کو سنتے تھے جب, تو ان کے اوپر ایک عجب اثر آتا تھا جو اگر آج ہم دیکھیں تو ہمارے اوپر نہیں ہوتا. وہ اسی وجہ سے کہ وہ عربی زبان کو سمجھتے تھے اور وہ میسج بھی سمجھتے تھے, اور اس کا جو معجزہ ہے زبان کا وہ ان کے اوپر طاری ہوتا تھا, اور وہ اس کو چونکہ ڈائریکٹ, اور تھے بھی وہ سارے لسانیات میں بہت ماہر تھے عربی میں, تو اس لیے ان کے اوپر یہ قرآن مجید ایک الگ طریقے کے ساتھ اثر کرتا تھا. تو یہی چیز کہ اگر ہم آج قرآن مجید کو عربی زبان کے سمجھنے کے ساتھ ڈائریکٹ ٹیکسٹ کو سمجھیں گے اور پھر اس کے جو معجزہ ہے اس کو لینے کے لیے ہم ایفرٹ کریں گے, تو ہمارے اوپر بھی انشاءاللہ یہ ویسا ہی اثر کرے گا جیسا کہ صحابہ کرام کے اوپر کرتا تھا. اور پھر اس میں ایک اور چیز, جیسے ترجمے کو اگر ہم لیں تو ترجمے ہی کی وجہ سے, اگر ہم پچھلے ادیان کو دیکھیں تو ان میں جو انحراف آیا وہ تراجم ہی کی وجہ سے آیا, کہ ان میں کیا تھا کہ جو بھی ان کی اپنی زبان تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کے مصاحف کو اتارا, تو اس کے بعد کیا ہوا کہ ان کی جو اصل زبان تھی وہ گم ہو گئی اور ٹرانسلیشنز عام ہو گئے. اور پھر آپ دیکھیں جب آپ کو ایک زبان سے دوسری زبان کے اندر آپ کسی بھی چیز کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو وہ ضرور اپنا اثر کھو دیتی ہے اس کے اندر, وہ جو ایک مطلب بعض دفعہ اس کا مفہوم بھی تھوڑا بہت چینج ہو سکتا ہے, اس میں انحراف آ جاتا ہے. جیسے اگر میں آپ کو یہیں پہ ایک قرآن مجید سے اس چیز کی اگزامپل دوں کہ ہمارے پاس سورۃ البقرہ میں ایک آیا آتی ہے, وقت البیوت من ابوابہا, کہ تم لوگ اپنے گھروں کے اندر اپنے دروازوں سے داخل ہوا کرو. یہ اللہ تعالیٰ نے کس موقع کے اوپر اس آیت کو نازل کیا کہ جب عرب کے لوگ جو تھے وہ کیا کرتے تھے, جب وہ حج کے لیے جاتے تھے تو وہ خاص طور پر اگر انہیں کوئی کام یاد آ گیا ہے یا زیادہ راہ رہ گئی ہے یا کچھ بھی ان کا گھر سے کوئی کنسرن ہے, تو وہ واپس اپنے فرنٹ ڈور سے نہیں آئیں گے بلکہ دیوار ٹاپ کے یا گھر کے پیچھے والے کسی دروازے سے اندر آئیں گے. تو یہ اس موقع کے اوپر آیت نازل ہوئی ہے. لیکن اس جملے کے اندر چونکہ یہ مجاز ہے اور یہ ایک لینگویج کے یعنی ایک اس کے اندر ڈیپتھ بھی ہے اپنے اندر اس کے معنی کے اندر, تو اگر ہم اس جملے کو دیکھیں تو عرب لوگ اس جملے کو ہر اس وقت میں استعمال کرتے تھے جب وہ کسی بھی کام کو نیگیٹو وے میں کیا جا رہا ہو, تو وہ کہتے تھے وقت البیوتا میں ابوا بھی ہے, یعنی اس کو سیدھے طریقے سے کرو, تم اس کو نیگیٹو سائڈ سے کیوں کر رہے ہو, تم اس کو پازیٹو وے میں کرو. تو یہ جو ایک آیت ہے اور یہ جو چار الفاظ ہیں یہ اپنے اندر پورا ایک معنی رکھتے ہیں کہ یہ صرف حج کے موقع کی بات نہیں ہے, حج میں خاص طور پر اور عام طور پر اپنی تمام زندگی کے اندر تم لوگ جو بھی کام کر رہے ہو اس کو رائٹ وے سے کرو, رانگ وے سے نہ کرو, چاہے کمائی کا ہے, چاہے پڑھنے کا ہے, چاہے کسی بھی ہماری زندگی کے جو ایسپیکٹس ہیں ان کا ہے, تو اس میں ہر چیز کو پازیٹو وے میں کرنا چاہیے. تو اب آپ دیکھیں ایک اگر ہم ترجمہ پڑھ کے نکل جائیں تو وہ زبان کے اندر وہ ہمیں مفہوم اتنا براڈ نہیں دیتا, لیکن اگر ہم اسی میں اس کی زبان کی گہرائی کے اندر جائیں اور عرب میں دیکھیں کہ یہ لوگ کس طریقے کے ساتھ اس مجاز کو استعمال کیا کرتے تھے تو وہ بالکل ہی ایک ڈفرینٹ اثر رکھتا ہے اپنے اندر. پھر اس میں ہمیں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں ان کا ایک قول ملتا ہے کہ تعلم العربیہ فإنها من دینکم, کہ تم لوگ عربی کو سیکھو کیونکہ یہ تمہارے دین میں سے ہے. اور جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو عربی میں نازل کیا, پھر جو ہمارے شروع کی اجیال ہیں یعنی صحابہ کرام کا دور, تابعین, اتباع, یہ سب ہمارے عربی زبان والے لوگ تھے, تو ہمارا جو شروع میں تمام ادیان کو تدوین کرنے کا اور جو بھی ورک ہوا دین کے اندر وہ تمام عربی کے اندر ہے, تو اس لیے ہمارا جو دین ہے اس کی ایک بنیاد عربی زبان ہے کہ اگر ہم اس کو اچھے طریقے کے ساتھ سمجھیں گے اور ڈائریکٹ ٹیکسٹ کو سمجھنا شروع کریں گے تو اس سے پھر ہمیں اپنے دین کو سمجھنے میں اور خاص طور پر نماز کو, کیونکہ نماز میں باقی سب چیزیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ حرکت میں پڑھنی ہے کچھ, اور جیسے سبحان اللہ یا جو استفتاح وہ کچھ ٹھیک ہے, لیکن اب آواز آنا آپ کو شروع ہوئی؟ اوکے الحمدللہ. میں نے بیچ میں بولنا چھوڑ دیا تھا جہاں پہ وائس بریک ہوئی, الحمدللہ. تو اس میں جیسے عربی زبان کا جو اللہ تعالیٰ نے اگر ہم سمجھنا شروع کر دیں تو اس میں جیسے ہم نمازیں اپنی تمام نمازوں کے اندر جو قرآن کا پورشن پڑھتے ہیں تو اس میں جو ہمارا کیونکہ قرآن مجید ایک ایسی چیز ہے جس میں ہم کوئی اسپیسیفک پورشن ہمیں نہیں ملتا بلکہ ہم اس کو ڈفرینٹ چینج کر کے آیات صورتیں پڑھ سکتے ہیں, تو یہ جو قرآن مجید کا پورشن ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں نمازوں کو بہتر کرنے کے لیے ہماری عربی زبان بہت زیادہ اس میں ہیلپ فل ہوتی ہے. پھر اس کے بعد ہم اپنی اس پہ آ جاتے ہیں جو ہم نے گرامر کو انشاءاللہ سٹارٹ کرنا ہے تو اس کو ہم باقاعدہ طریقے کے ساتھ اس کا سٹارٹ لیتے ہیں. تو عربی زبان میں جیسے ہم تمام لوگ اردو کو جانتے ہیں تو عربی اور اردو کی جو مناسبت ہے وہ اس طریقے کے ساتھ کہ آپ کو بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جو آپ کو عربی اور اردو کے بالکل ملتے جلتے ملیں گے. اس میں ایک ہمارے پاس فگر یہ آتا ہے کہ 80% تقریباً الفاظ ایسے ہیں جو اردو زبان کے عربی زبان سے لیے گئے ہیں, یعنی ہمیں ہم ان سے فیملیئر ہوتے ہیں. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ جو میننگ ہے وہ بھی سیم ہوتا ہے, یعنی جس طریقے کے ساتھ ہم اردو زبان میں کسی لفظ کو استعمال کر رہے ہیں بالکل سیم ویسے ہی عربی زبان میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے, لیکن بعض دفعہ جو میننگ ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. اور لیکن کیا ہے کہ 80% عربی کے الفاظ ایسے ہیں جن سے ہم فیملیئر ہیں. اس میں جیسے جو معنی کے چینج ہونے میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دے دوں کہ علاقہ ہم یوز کرتے ہیں اردو میں کہ یہ پنجاب کا علاقہ ہے, یہ کشمیر کا علاقہ ہے, یعنی ہم کسی بھی حدود عربے کے لیے یا ایک اسپیسیفک لینڈ کے لیے ہم علاقہ کا الفاظ لفظ استعمال کرتے ہیں اردو میں. یہی لفظ ہمیں عربی میں بھی ملتا ہے لیکن تھوڑے سے میننگ کے چینج کے ساتھ, کہ علاقہ تم جب ہم عربی میں استعمال کریں گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ریلیشن شپ, ماں علاقہ تو فلان کے, فلاں کے ساتھ کیا ریلیشن ہے. تو ریلیشن شپ کے لیے جب ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں تو یہ علاقہ تم عربی میں استعمال ہوتا ہے لیکن اردو میں اس کا میننگ چینج ہو جاتا ہے. تو لیکن کیا ہے کہ ہمیں فیملیئرٹی ہوتی ہے کہ ہاں علاقہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں, لیکن اس میں پھر اس چیز کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہر وہ لفظ جو ہم اردو میں استعمال کر رہے ہیں ہم اس کو عربی میں سنیں گے تو ہم نے فوراً سے اس کا مطلب اخذ نہیں کر لینا کہ ہاں جی جو ہم اردو میں استعمال کر رہے ہیں وہی سیم میننگ ہم عربی میں استعمال کریں گے, نہیں بلکہ اس کی میننگ کے لیے تھوڑی سی ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ کس معنی میں عربی میں استعمال ہو رہا ہے. اس کے بعد جو ہماری عربی زبان کی سب سے بنیادی چیز ہے وہ ہمارے حروف الہجا ہیں. اردو میں بھی جیسے حروف الہجا ہیں انگلش میں بھی ایسا بیسٹ ہے, تو اسی طریقے سے ہمارے پاس عربی میں بھی حروف الہجا ہے. اس میں ان تمام حروف کے ساتھ آپ سب فیملیئر ہوں گے، جیسے الف با تا سا جیم ہا خ دال زال ر ز سین شین ص دوت ط و عین غین ف قاف کاف لام میم نون واو ہا یا. یہ تمام ہمارے حروف الہجا ہیں. آلموسٹ یہ 28 ہیں. ان میں پھر بعض اوقات ہمیں تھوڑا سا اسکالرز کے اوپینین میں اختلاف ملتا ہے، تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اختلاف اصل میں کس وجہ سے ہوتا ہے. جو اختلاف ہے اس کی وجہ ہمارے پاس الف ہے، کہ الف جو ہمارا سب سے فرسٹ لیٹر ہے حروف الہجا کا، اگر اس الف کے اوپر فتحہ کسرہ ضمہ یا سکون آ جائے تو ہم اس الف کو لے جاتے ہیں حمزہ میں، اور جب وہ کسی بھی حرکت کے بغیر فتحہ کسرہ ضمہ یا سکون ان تمام حرکات کے بغیر ہو سمپل الف، تو اس کو ہم الف کہتے ہیں. یعنی یہاں پر جو ہمارے پاس حروف الہجا کے بیچ میں اختلاف ہے وہ کس چیز کی بیس کے اوپر ہے؟ حروف الہجا، حروف الہجا کی اصل میں کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے. یہ تمام وہ الفابیٹس ہیں جو کہ ہم عربی زبان میں استعمال کرتے ہیں، اور یہ جو آپ کو عربی سیکھیں اور سکھائیں، عربی سیکھیں اور قرآن سمجھیں کتاب ہے، اس میں آپ کو یہ تمام حروف مل جائیں گے. لیکن اصل میں جو ان کی تعداد ہے اس کے اندر اختلاف کا پوائنٹ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ وہ کس وجہ سے ہے. وہ الف کی الف جب کوئی بھی حرکت لے لیتا ہے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے، اور جب الف خالی ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی حرکت کوئی سکون نہیں ہوتا تب وہ الف ہوتا ہے. تو یہ جو ڈفرینس ہے اس کی وجہ سے کچھ لوگ اس کو 28 کہتے ہیں حروف الہجا، کچھ کہتے ہیں 29. اور اسی طریقے سے پھر ہم حروف الہجا کے بعد جب سب سے پہلی چیز دیکھیں تو فتحہ کسرہ ضمہ ہے جو ہماری حرکات ہیں، یا پھر سکون ہے، اور اسی طریقے کے ساتھ جب ہم فتحہ کو ڈبل کر دیں تو وہ تنوین بن جاتی ہے، کسرہ کو ڈبل کسرہ کر دیں تو وہ تنوین ہو جاتی ہے، اور ضمہ کو ڈبل ضمہ کر دیں تو وہ تنوین ہو جاتی ہے. تو اسی طریقے کے ساتھ ہمارے پاس حرکات کلیئر ہوگی کہ فتحہ کسرہ ضمہ تنوین اور سکون، یہ تمام حرکات ہیں جو ہم الفابیٹس کے اوپر یوز کرتے ہیں، اور پھر ان الفاظ جو حروف ہیں ان کو ہم اکٹھا کر کے کوئی نہ کوئی ایک لفظ بناتے ہیں. پھر جب ہم اس کو آگے دیکھیں کہ جب ہم حروف الہجا کو آپس میں جوائن کر کے کوئی بھی لفظ بناتے ہیں تو اس لفظ کی پھر ہمارے پاس آگے دو کیٹیگریز ہو جاتی ہیں، ایک بامانی الفاظ ہوتے ہیں اور ایک بے معنی الفاظ ہوتے ہیں. اس میں جیسے اگر میں آپ کو اردو میں اگزامپل دوں، چائے وائے کھانا وانا، اور اس طریقے سے پینا وینا، تو یہ اس میں جو بامانی الفاظ ہیں وہ پینا کھانا چائے ہے، لیکن یہ جو وائے اور وانا یہ سب بے معنی الفاظ ہیں. تو ہم نے جو یہاں پر ہمارا جو ٹاپک سٹارٹ ہوگا انشاءاللہ بھی، اس میں ہم نے تمام بامانی الفاظ کو دیکھنا ہے. تو ہمارے پاس جو بامانی الفاظ ہوتے ہیں ان کو عربی میں ہم کلمہ کہتے ہیں، یعنی جو بھی کوئی میننگ فل ورڈ ہوگا ہمارے پاس اس کو ہم کلمہ کہیں گے، اور اسی کلمے سے ہم ابتدا کریں گے اور اسی کو ہم پڑھنا شروع کریں گے، سیکھنا شروع کریں گے انشاءاللہ. پھر اگر ہم کلمہ دیکھیں کہ ہم نے اس چیز کو ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہم جو بھی عربی زبان کے جو بامانی الفاظ ہیں ان کو ہم نے پڑھنا ہے سیکھنا ہے، تو اس میں پھر ہمارے پاس اگر ہم عربی زبان میں دیکھیں تو کلمہ کو پھر تین کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، ایک اسم، فعل اور حرف. یعنی جو بھی آپ کو کلمات ملیں گے عربی زبان میں اس کو یا تو آپ اسم کی کیٹیگری میں لے کے جا سکتے ہیں، یا آپ اس کو فعل کی کیٹیگری میں لے کے جا سکتے ہیں، اور یا پھر آپ اس کو حرف کی کیٹیگری میں لے کے جا سکتے ہیں. تو اس میں ہمارے پاس سب سے پہلا جیسے اسم ہے، ہم ان تینوں کی بس اس کو دیکھیں گے پہلے کہ ان تینوں کا کیا مطلب ہے، پھر ہم اسم کے اوپر جائیں گے اور اس کو انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ پڑھنا شروع کریں گے.
دیتے ہیں.
اسم میں جیسے کسی بھی چیز کا نام آ جاتا ہے, جیسے عام طور پر کہا جاتا ہے کہ آپ کا اسم گرامی کیا ہے, تو اس میں آپ نام پوچھ رہے ہوتے ہیں, تو اسم میں کسی بھی چیز کا نام آ جاتا ہے. پھر فعل میں کیا ہوتا ہے, فعل میں کوئی بھی کام کرنا یا ہونا اس کا ہو رہا ہوتا ہے. کسی بھی لفظ میں آپ کو جب کوئی کام کا کرنا محسوس ہو رہا ہو کہ اس لفظ کے اندر کام کیا جا رہا ہے, اور ایک خاص چیز آپ اس کے ساتھ لکھیں گے اپنے نوٹس میں, وہ کیا کہ زمانے کا ہونا ضروری ہے. فعل میں کوئی کام بھی ہو رہا ہے لیکن اس کے ساتھ زمانہ ضرور پایا جائے گا, یعنی یا تو وہ چیز جو بھی کام ہے وہ پاسٹ میں ہو رہا ہوگا یا فیوچر میں ہو رہا ہوگا اور یا پھر پریزنٹ میں ہو رہا ہوگا. تو ان تینوں میں سے کوئی ایک زمانہ اس لفظ کے اندر ضرور پایا جائے گا, تبھی وہ فیل کی کیٹیگری کے اندر شامل ہوگا. پھر ہمارے پاس تھرڈ ون جو آ رہا ہے وہ حرف آ رہا ہے, اور یہ حرف حروف الہجا سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. جیسے ہمیں اردو میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس پر, میں, جو پریپوزیشنز ہیں یہ سب ہمارے پاس حروف کی کیٹیگری میں آتے ہیں, اور اسی طریقے سے ہمارے پاس عربی میں فی ہوتا ہے, من ہے, متا ہے, یہ سب حروف ہیں. تو اصل میں آپ اسم یا فعل کو, یعنی کوئی بھی اگر آپ کے پاس اسم آ رہا ہے یا فعل آ رہا ہے تو آپ اس کو اکیلا لفظ سمجھ سکتے ہیں. اس کا جیسے اگر کسی کا نام ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا ہاں یہ اس سے نام مراد ہے. فعل میں بھی آپ کو فعل کا پتہ چل جائے گا, لیکن حرف جو ہے وہ اکیلا کبھی بھی اپنا میننگ کلیئر نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ کسی سینٹینس کے اندر نہ آئے. ٹھیک ہے, پھر اس میں ہم اگر اسم کو دیکھیں تو ہمارے پاس اسم میں کیا چیز آتی ہے کہ جو نام ہے ان کو ہم دیکھیں کہ کسی بھی شخص کا نام ہو سکتا ہے, چیز کا نام ہو سکتا ہے, جگہ کا نام ہو سکتا ہے, صفت کا نام ہو سکتا ہے یا کام کا نام ہو سکتا ہے. یہ جو ڈیفینیشن ہے یہ آپ کو آپ کی کتاب میں مل جائے گی. اور اس میں جیسے آپ اگر کسی شخص کا نام دیکھیں تو زیدن, مریم, یہ جو سب نام ہیں یہ کسی شخص کا نام کے اندر آ جاتے ہیں. اور اسم میں ایک اور میں آپ کو پوائنٹ بتا دوں کہ بہت سارے اسماء ایسے ہیں, یعنی تقریباً 85% اسماء ایسے ہیں جو کہ تنوین کے ساتھ آتے ہیں. تو آپ کے لیے ایک بہت بڑا یہ کلو ہو گیا ہے کہ جب بھی آپ قرآن مجید میں اس کو سرچ آؤٹ کرنا شروع کریں گے تو سمپلی آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جس کے اوپر تنوین ہے, جس بھی ورڈ کے اینڈ میں آپ کو تنوین مل رہی ہے, فتحہ, کسرہ یا بما تنوین, تو وہ تنوین آپ کو بتا دے گی کہ ہاں یہ لفظ جو ہے یہ اسم کی کیٹیگری میں آ رہا ہے. لیکن بعض ایکسیپشن ہمارے پاس اس طریقے کی موجود ہیں کہ جو بما کے ساتھ, فتحہ کے ساتھ اور کسرہ کے ساتھ بھی ہوں گے, یعنی تنوین نہیں ہوگی ان کے اوپر لیکن وہ اسم کے اندر ہوں گے. لیکن جو ایک میجورٹی ہے 85% میجورٹی وہ تنوین چلے گی. اس میں جیسے میں نے ابھی نام کی ایگزامپل آپ کو دے دی. پھر اگر ہم جگہ دیکھیں تو جگہ میں ہمارے پاس مکتو آتا ہے, جو مکہ کا نام ہے. مکتو میں کبھی بھی تنوین نہیں آتی, یہ وہ لیٹر ہے جو کہ تنوین کے بغیر آتا ہے, لیکن یہ اسم ہے کیونکہ یہ جگہ کا نام ہے اس وجہ سے. پھر اگر ہم نیکسٹ ایگزامپل میں دیکھیں تو صفت ہمارے پاس آ رہی ہے کہ جو صفت کا کوئی بھی صفت ہے اس کو بھی ہم اسم کی کیٹیگری میں لے کے آتے ہیں, جیسے صالحن ہے, خبیرن ہے, یہ جو صفات ہیں یہ سب ہماری اسم کے اندر آ جائیں گی. پھر اسی طریقے کے ساتھ جو کام ہے اس میں, جو سب سے لاسٹ کیٹیگری میں نے آپ کو بتائی تھی وہ کیا تھی, کہ جو کام کا نام ہے وہ اسم ہوگا. کام کا جو نام ہے وہ اسم ہوگا. تو اب اس میں ہم ڈفرنس اس میں کیا ہے کہ جب فیل ہمارے پاس کوئی بھی آئے گا, اگر ہم ایک فیل کی ایگزامپل لے لیں مارنا فیل کی, تو اس میں ہمارے پاس جب زمانے کے ساتھ ہوگا, یعنی اس نے مارا یا وہ مارے گا یا وہ مارتا ہے, تو ان تینوں جملوں کے اندر ہمیں کوئی نہ کوئی زمانہ مل رہا ہے, یعنی اس نے مارا پاسٹ میں مارا, وہ مارتا ہے یعنی وہ پریزنٹ میں مار رہا ہے, یا وہ مارے گا فیوچر میں مارے گا. تو یہاں پر ہمارے پاس ایک کام ہے اور ساتھ میں اس کام کا جو کرنا ہے وہ زمانے کے ساتھ ہمارے پاس قید ہے, یعنی اس کے اندر, اس لفظ کے اندر, اس سینٹینس کے اندر ہمیں زمانہ بھی مل رہا ہے. تو یہ ہمارا فیل کے اندر آئے گا. لیکن اگر ہم ان اس فیل کو زمانے کے بغیر رکھیں تو یہ کیا ہو جائے گا, مارا. تو جو مارا فیل ہے وہ فیل کا نام ہو گیا, اور فیل کے نام کے لیے ہم جو ٹرم استعمال کرتے ہیں وہ مصدر کی استعمال کرتے ہیں. تو مصدر فیل کا نام وہ بھی اسم کے اندر آئے گا کیونکہ اس میں کوئی زمانہ نہیں ہے. تو اس لیے اس چیز کو آپ بالکل کلیئر رکھیں کہ جو فیل ہے اس میں کام کے نام کے ساتھ ساتھ اس کا زمانہ بھی اسپیسیفکلی موجود ہوگا, لیکن اسم کے اندر وہ اس صورت میں آئے گا جب اس کے اندر زمانہ نہیں ہوگا, صرف کام کا نام ہوگا, اور اس کو ہم ٹرمینالوجیکلی مصدر کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں بربن جیسے مارنا جو ہے اس کو اگر ہم عربی میں ٹرانسلیٹ کریں تو بربن یہ اسم کی مثال کے اندر آ جائے گا. پھر اسم کو اور زیادہ ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ایک چیز جو حمزہ کے متعلق مس ہو گئی مجھ سے وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ الف وہ ہوتا ہے مصدر, یہ مصدر ہے, ہاں جی, میم, صاد, دال اور را, ہاں جی, مصدر, ایگزیکٹلی. تو اس میں حمزہ اور الف کے متعلق ایک اور پوائنٹ میں آپ کو کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ الف تو ہم نے دیکھا کہ جب اس کے اوپر کوئی بھی حرکہ نہیں ہوگی تو وہ الف کی کیٹیگری میں ہوگا, جیسے ہی وہ کوئی بھی حرکہ لے لے گا اپنے اوپر, فتحہ, کسرہ, ضمہ یا تنوین یا سکون یا کوئی بھی حرکہ لے لے گا تو وہ حمزہ کے اندر آ جائے گا. اب حمزہ کو اگر ہم اور ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیں تو حمزہ میں ہمیں دو ٹائپس ملتی ہیں. مصدر کسی بھی فعل کے نام کو بولتے ہیں, جیسے مصدر کسی بھی فعل کے نام کو بولتے ہیں. اس میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ فعل کے اندر آپ کے پاس کام بھی ہے اور زمانہ بھی ہے. جیسے میں اگر یہ کہوں کہ میں کھاتی ہوں تو میں کھاتی ہوں یعنی میں پریزنٹ میں کھا رہی ہوں ابھی. اگر میں اس جملے کا استعمال کروں تو میں کہوں گی میں کھاتی ہوں یعنی میں ابھی پریزنٹلی کوئی چیز کھا رہی ہوں, تب میں یہ جملہ بولوں گی. یا میں یہ کہوں کہ ہاں میں نے لنچ کر لیا ہے یعنی میں نے دن کا کھانا کھا لیا ہے, تو یعنی میں نے پاسٹ میں ایک کام کیا ہے. تو اب اگر ہم اسی فعل کو دیکھیں تو اس میں ہمارے پاس مصدر کیا ہے, کھانا. کھانا کیونکہ اس میں ہمارے پاس زمانے کی کوئی قید نہیں ہے, اگر ہم اس کو زمانے کی قید کے ساتھ فکس کر دیں یعنی میں کھاتی ہوں یا میں کھاؤں گی, پاسٹ یا فیوچر کے ساتھ میں اس کو کھانے کے عمل کو قید کر دوں تو وہ فیل کے اندر چلا جائے گا. لیکن جب آپ صرف کھانا, کہیں جانا, پینا, ان الفاظ کا میں صرف استعمال کروں گی زمانے کے بغیر تو یہ مصدر ہو جائیں گے. یعنی کسی بھی فیل کے نام کو ہم مصدر کہتے ہیں, اور جب اس فیل کے نام کے ساتھ آپ کے پاس زمانہ بھی شامل ہو جائے, پاسٹ, پریزنٹ یا فیوچر, تو پھر وہ فیل کی کیٹیگری میں چلا جاتا ہے. اگر وہ فیل کا نام ہے یعنی مصدر تو وہ اسم کی کیٹیگری میں ہوگا, اگر وہ نام کے ساتھ ساتھ, جی بالکل, مصدر اسم ہے اور کیونکہ مصدر کے اندر زمانہ نہیں پایا جا رہا, رائٹ, جب اس کے اندر زمانہ پایا جائے گا تو وہ فیل کی کیٹیگری میں چلا جائے گا. پریزنٹ, پاسٹ یا فیوچر کے ساتھ آپ اس کو لنک کر دیں گے, کھانے کو, پینے کو, جانے کو, سونے کو, تو پھر وہ, ہاں جی, ایگزیکٹلی, ٹو ایٹ جیسے مصدر ہے. اوکے, ٹھیک ہے. اب ہم
تھے تو جب آپ کلاس لے لیں گی تو آپ مجھے لگا دیں گی وہ لیپ ٹاپ میں پڑھوں.
اوکے پھر اس میں جیسے بستر الحمدللہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا, تو اب جیسے ہم حمزہ کے اوپر تھے کہ حمزہ میں آپ کو ایک اور چیز ڈیفائن کرنا چاہ رہی تھی کہ جب الف کے اوپر کوئی بھی حرکہ آ جاتی ہے فتحہ کسرہ یا ضمہ تو وہ حمزہ کے اندر چلا جاتا ہے, یعنی اس کا نام چینج ہو جاتا ہے. الف کب ہوگا؟ جب اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے, کوئی سکون نہیں ہے. حمزہ کب ہوگا؟ جب اس کے اوپر فتحہ کسرہ یا ضمہ ہے. تو اس میں جب ہمارے پاس کسی بھی الف کے اوپر فتحہ کسرہ یا ضمہ ہوگی تو وہ حمزہ ہوگا, اور حمزہ کی پھر آگے دو کلاسیفیکیشنز ہیں. یہ آپ بالکل لکھ لیں کیونکہ یہ آپ کو آپ کی کتاب میں نہیں ملے گا, جس میں حمزہ کی دو کیٹیگریز ہیں, حمزہ اصلی اور حمزہ وصلی. حمزہ اصلی اس کو کہتے ہیں جو ہمیشہ یعنی ہم اس کی فتحہ کسرہ یا ضمہ کو پڑھتے ہیں اور وہ دوران کلام یعنی آپ جب اس کو پڑھ رہے ہیں قرآن مجید میں بھی تو وہ گرتا نہیں ہے, یعنی وہ ڈراپ نہیں ہوتا. اور حمزہ وصلی وہ حمزہ ہوتا ہے جو کہ ڈراپ ہو جاتا ہے, یعنی جب آپ اس کو پڑھیں گے تو وہ ڈراپ ہو جائے گا. اس کو اصل میں ہم جب تک کسی آیا کے اندر دیکھیں گے نہیں ہمیں یہ کلیئر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, ہم سورۃ الفاتحہ میں سب سے پہلے دیکھتے ہیں. آپ لوگ اپنے مصاحف کھول لیجئے, جس کے پاس نہیں ہے وہ لے آئیں تاکہ ہم اس کو دیکھ لیں کہ حمزۃ الوصل اور حمزۃ الاصل ان دونوں میں کیا ڈفرینس ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین, رب العالمین. اس میں آپ دیکھیں کہ رب العالمین میں جو سٹارٹ میں آپ کو ال مل رہا ہے الف لام, یہ حمزہ اورائٹ ناٹ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا رائٹ. آیا نمبر 5 میں آپ دیکھیں ایاکا, یہ جو حمزہ ہے یہ آپ کو حمزۃ الاصل ہے. قرآن مجید کھولنے کے لیے ابھی کہا ہے گرامر بک نہیں. حمزۃ الاصل ہے جو آیا نمبر 5 میں ہے ایا کا, کیونکہ آپ اگر اس کو پریویس آیا کے ساتھ ملا کے بھی پڑھے ہیں تب بھی یہ ڈراپ نہیں ہوگا, یعنی مالک یوم الدین ایاک نعبد, حمزہ بالکل ویسے کا ویسا ہی رہے گا. اور اسی طریقے سے وہ ایاک نستعین, یہاں پر بھی جو حمزہ ہے یہ اصلی حمزہ ہے. اور اب آپ دیکھیں الف کی اگر آپ اگزامپل دیکھیں تو ایاک میں جو یا کے بعد آ رہا ہے وہ الف ہے, کیونکہ اس کے اوپر کوئی حرکہ نہیں ہے. اور وہ یا کا نستعین سیم یا کے بعد جو آ رہا ہے وہ الف ہے, اس کے اوپر کوئی حرکہ نہیں ہے. پھر اس کے بعد آیا نمبر 6 کے سٹارٹ میں آپ دیکھیں اہدینا الصراط المستقیم, اہدینا میں جو سب سے فرسٹ میں آپ کو الف مل رہا ہے یہ اصل میں کسرہ کے ساتھ ہے, یہ حمزہ ہے لیکن یہ وصلی ہے, اس کو ہم حمزۃ الوصل بولتے ہیں. کیونکہ اگر آپ اس کو پریویس آیا کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ, یہ جو اہدینا کا فرسٹ حمزہ ہے یہ ڈراپ ہو جائے گا, اس لیے کیونکہ یہ اصلی نہیں ہے. مصحف ہے تو مدینہ مصحف میں آپ کو یہ بات بہت اچھے طریقے سے کلیئر ہو جاتی ہے, کیونکہ مدینہ مصحف میں آپ کو جس بھی الف کے اوپر یا نیچے چھوٹا سا حمزہ لکھا ہوا نظر آئے گا وہ حمزۃ الاصل ہوگا, اور باقی جو لکھا ہوتا. تو یہ تھوڑا سا ایسا ہے کہ آہستہ آہستہ جب ہم اور گرامر میں آگے جائیں گے تو پھر ہمیں اس چیز کا زیادہ پتہ چلے گا. اور آپ کو جو تجوید آپ لوگ پڑھ رہے ہیں اس سے بھی آپ کو اس میں حمزہ الاصل اور وصل کو سمجھنے میں تھوڑی ہیلپ ملے گی. یہ بالکل فوراً فوراً آپ کو نہیں اس میں سمجھ آئے گی, ہو سکتا ہے شروع میں آپ سے مسٹیک ہو, آپ حمزہ الاصل کو وصل اور وصل کو اصل بنا دیں یعنی مکس کریں آپ ان کو, لیکن آہستہ آہستہ انشاءاللہ جب آپ کا گرامر میں بھی علم تھوڑا بڑھے گا اور تجوید میں بھی علم تھوڑا رولز میں آپ کو زیادہ اس کے پتہ چلیں گے تو پھر یہ چیز آپ کو زیادہ کلیئر ہو جائے گی. اسی طرح پھر صراط الذین انعمت, انعمت میں جو حمزہ سٹارٹ میں آ رہا ہے وہ حمزہ الاصل ہے کیونکہ اس کو ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں, یہ دوران کلام گرتا نہیں ہے. پھر غیر المغبوبی, اب المغبوبی اگر ہم اس کو اکیلے کو پڑھیں تو پھر یہ ہم الف پڑھیں گے اس کا, لیکن جب ہم اس کو غیر المغبوبی پڑھیں گے تو الف ڈراپ ہو جائے گا, یعنی یہ والا جو حمزہ ہے یہ حمزہ الوصل ہے. ہاں جی, غیر المغبوب کا حمزہ اصل نہیں ہے, وصل ہے. رائٹ, انعمتا کا جو حمزہ ہے وہ حمزہ الاصل ہے. ٹھیک ہے, اس میں اب آپ لوگ اپنا ہوم ورک رکھ لیں, چھوٹا سا لکھ لیں کہ جو سورۃ البقرہ کی فرسٹ 5 آیات ہیں اس میں آپ نے حمزۃ الاصل اور وصل اس کو آپ نے ڈھونڈنا ہے اور اپنے پاس لکھنا ہے کہ حمزۃ الاصل کون سا ہے, حمزۃ الوصل کون سا ہے. انشاءاللہ ہم کل کی جو نیکسٹ ہماری ویک منڈے میں کلاس ہوگی اس کے سٹارٹ میں ہم اس کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیں گے. اب اگر کسی کو حمزۃ الاصل اور وصل میں کوئی ایمبیگوٹی ہو تو کوسچن کر لیں. اور دوسری چیز یہ کہ ہوم ورک میں غلطی کرنے سے آپ لوگ بالکل بھی نہ گھبرائیں, کیونکہ گرامر ایسی چیز ہے جو بندے کو بہت ٹھوکروں کے بعد آتی ہے. یعنی اگر میں اپنا فرسٹ ٹیسٹ یاد کروں تو وہ ایسا تھا کہ اس رزلٹ کو دیکھنے کے بعد میں خود اچھے خاصے ڈپریشن میں چلی گئی تھی, تو یعنی اس کے مارکس بالکل بھی اچھے نہیں تھے. تو آج وہ سب چیزیں اگر میں دیکھوں تو میں کہوں کہ یہ تو اتنی آسان ہے, تو اس لیے آپ ہوم ورک ضرور کریں. غلطی ہو رہی ہے تو بھی کوئی بات نہیں, کیونکہ غلطیوں سے ہی انسان سیکھتا ہے, پرفیکشن پہلے اسٹیپ پہ کبھی بھی نہیں آتی. جیسے ہم بچے کو دیکھیں وہ چلنا شروع کرتا ہے تو شروع میں کتنا گرتا ہے لیکن وہ گیو اپ نہیں کرتا, ٹرائی کرتا رہتا ہے صحیح کر کے چلنا آ جاتا ہے. تو فرسٹ 5 آیات آپ نے حمزۃ الاصل اور وصل کی دیکھنی ہے کہ کون سا اصل ہے اور کون سا وصل ہے. اور اس میں جو الف ہے اس میں آپ اس چیز کو مائنڈ میں رکھیں, جیسے اگر آپ لوگوں میں سے کچھ نے تجوید کو پڑھا ہوا ہے تو جو ہمارے پاس الف مد آتی ہے وہ الف کی اگزامپل میں آپ کے پاس چلی جائے گی, کہ جو بھی الف مد ہے وہ آپ کی اس کو آپ الف کہیں گے. اور اس کے علاوہ پھر آپ کے پاس حمزہ آ جاتے ہیں اور اس میں پھر کچھ حمزہ الاصل ہوتے ہیں اور کچھ وصل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب الحمدللہ یہ چیز تو آپ لوگوں کو کلیئر ہوگی کیونکہ اس کے لیے کسی نے کوئی سوال نہیں کیا. رائٹ, ہم اب آگے جاتے ہیں. اسم کو ہم نے دیکھا اس کی ڈیفینیشن میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں. ہمارے پاس کسی بھی چیز کا نام, صفت, جگہ کا نام, مصدر, یہ سب چیزیں ہمارے پاس اسم کے اندر آتی ہیں. ہم اسی کو اگر ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیں اسم کو, تو ایک اسم مصدر کے لیے آپ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ جب بھی کسی کام کے نام کو آپ زمانے کے بغیر دیکھیں گے, اس کے لیے میننگ بہت امپورٹنٹ ہے. جب بھی کسی کام کو آپ زمانے کے بغیر دیکھیں گے, یعنی آپ نے کسی لفظ کا میننگ دیکھا لیکن اس میں آپ کو نہ تو یہ مل رہا ہے کہ وہ ماضی میں ہوا, نہ یہ مل رہا ہے کہ وہ مضارے میں ہوا, سوری فیوچر میں ہوا, اور نہ ہی یہ مل رہا ہے کہ وہ حال کا کام ہے, تو دیٹس مین وہ مصدر ہے. مصدر فیل کے نام کو کہتے ہیں, اور فیل کے نام کے ساتھ جب آپ کے پاس زمانہ اٹیچ ہو جاتا ہے تو وہ پھر آپ کا فیل بن جاتا ہے. رائٹ, اب ہم اسم پہ آتے ہیں. اسم میں ہمارے پاس اگر ہم کسی بھی ایک لفظ کو جج کریں, ایک لفظ کو, تو اس ایک لفظ میں ہمارے پاس فیل کے نام, سوری اسم ہم کسی بھی ایک لفظ کو جب دیکھیں گے یہ اسم ہے تو اس کے بارے میں ہمیں چار چیزوں کی کلیئرٹی ہونی ضروری ہوتی ہے. جیسے اگر ہم دیکھتے ہیں دو سینٹینسز آپ لکھ لیں اردو میں, ایک لڑکے نے حامد کو مارا, ایک لڑکے نے حامد کو مارا, اور دوسرے سینٹینس میں آپ لکھیں حامد نے محمود کو مارا. اب ہمارے پاس یہ دو جملے, پہلے جملے میں کیا ہے کہ ایک لڑکے نے حامد کو مارا, اور دوسرے جملے میں ہے ہمارے پاس کہ حامد نے محمود کو مارا. اب ان دونوں جملوں میں آپ کو ڈفرینس کیا مل رہا ہوگا کہ جو پہلا جملہ ہے اس میں آپ کے پاس ایک لڑکا ہے, یعنی کوئی اسپیسیفک انسان نہیں آپ کو پتا, نکرہ ہے, کوئی بھی ایک لڑکا ہے. تو آپ کے پاس پہلے جملے میں آپ کو کلیئر نہیں ہے کہ ایک لڑکا کون سا لڑکا ہے, اور دوسرے میں حامد نے محمود کو مارا, یعنی دونوں جو لڑکے ہیں وہ ہمیں بالکل کلیئر پتا ہے کہ ایک حامد ہے اور دوسرا محمود ہے. تو اسم کے بارے میں جو سب سے پہلی چیز ہم نے ڈیفائن کرنی ہے وہ کیا, کہ یا تو وہ معرفہ ہوگا, کوئی اسپیسیفک پرسن ہے, اسپیسیفک جگہ ہے, اور یا پھر وہ نکرہ ہوگا, کوئی عام چیز. تو معرفہ اور نکرہ, اب معرفہ اور نکرہ کو جو ہم ڈسکس کریں گے تو وہ وسعت کے اندر, یعنی اسم کو وسعت کے لحاظ سے جب ہم ڈسکس کریں گے تو وہ معرفہ اور نکرہ اس کی دو ٹائپس ہوں گی. اب اس میں آپ کو ایک جو چھوٹا سا نوٹ ہے وہ آپ اسی کے ساتھ لکھ لیں کہ وسعت کے اعتبار سے جب ہم اسم کو دیکھ رہے ہیں تو معرفہ اور نکرہ عربی زبان میں ہمارے پاس جب بھی کوئی اسم تنوین کے ساتھ آتا ہے, فتحہ تنوین, کسرہ تنوین یا بما تنوین, تو وہ نکرہ کے اندر ہوتا ہے. قلمن کو ٹرانسلیٹ کریں گے تو پین, انسانن کوئی بھی انسان, کتابن کوئی بھی کتاب. جب ہمارے پاس تنوین کے ساتھ آئے گا دیٹ مین وہ نکرہ ہے, اور جب وہ الف لام کے ساتھ انہی الفاظ کو ہم استعمال کریں گے, یعنی قلمن کے بجائے جب ہم کہہ دیں گے القلم تو اس کا مطلب ہے کوئی خاص قلم ہے جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے, اور اسی طریقے کے ساتھ الکتاب تو کوئی خاص کتاب ہے. جیسے قرآن مجید کے بھی جو ڈفرینٹ نام ہیں ان میں ہمیں پتا ہے کہ الکتاب قرآن مجید کے لیے استعمال ہوتا ہے, تو جب ہم الف لام کے ساتھ کسی بھی اسم کو استعمال کر رہے ہیں تو دیٹ مینز وہ اسپیسیفک ہے, وہ معرفہ کے اندر ہے. یا آپ ایک چھوٹی سی ٹپ لکھ لیں, بہرحال اس میں آپ ایک چیز یاد رکھیں کہ جب بھی ہم کوئی قاعدہ پڑھیں گے, کوئی بھی رول ڈسکس کر رہے ہیں, اس کو آپ 100% الفاظ کے اوپر نہ لے کر جائیں کہ اب ہم نے دیکھ لیا جی تنوین ہے تو وہ ایک رول بن گیا, پھر ال ہے تو اب آپ کو ایک لفظ مل رہا ہے مریم, نہ اس کے اوپر مریم, نہ اس کے اوپر تنوین ہے اور نہ اس کے اوپر الف لام ہے, تو آپ اس کو اسم کی کیٹیگری سے نکال دیں, کیونکہ ہم نے تو پڑھا تھا جی معرفہ الف لام کے ساتھ آتا ہے اور جو نکرہ ہے وہ تنوین کے ساتھ آتا ہے. تو آپ مریموں کو اس کے اندر سے نکال دیں, ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ مریم بہرحال اسم ہے اور اسم معرفہ ہے, اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. لیکن ایک چیز آپ مائنڈ میں رکھیں کہ جو رولز ہیں, رولز جو ہیں ان کو آپ 100% تمام چیزوں کے اوپر اپلائی نہیں کر سکتے لینگویج میں, کیونکہ قواعد ہمارے پاس بعد میں وجود میں آتے اور لینگویج پہلے. تو لینگویج جو ہے وہ پہلے بولی جاتی ہے, اس کے اندر سے پھر قواعد نکالے جاتے ہیں, تو ہر قاعدے کے اندر کوئی نہ کوئی ایکسپشن ضرور ہوتی ہے. تو آپ کو بہت سارے قواعد ایسے ملیں گے جس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاں اس میں تو ایکسپشنز بھی ہیں. تو اس طریقے کے ساتھ اس چیز کو مائنڈ میں رکھیں کہ ہر قاعدے کی ایکسپشن آپ کے پاس, ایکسپشن کے لیے آپ نے ضرور کوئی نہ کوئی ایک کونا رکھنا ہے. تو اس میں ہم تھے اسم کی وسعت کے اعتبار کے ساتھ ہم دیکھ رہے تھے کہ وسعت کے اعتبار کے ساتھ اس کو دو چیزوں میں ہم تقسیم کریں گے, ایک اسم معرفہ اور ایک اسم نکرہ. ٹھیک ہے, پھر اگر میں ایک اور جملہ بولوں کہ دیوار گر گیا, اس جملے کے اندر ایک हाँ जी, जो फर्स्ट एग्जाम्पल है, एक लड़के ने हामिद को मारा, तो इसमें जो एक लड़का है वो नखेरा है, क्योंकि उसका कोई नाम नहीं पता हमें, कोई भी वो लड़का हो सकता है, नखेरा है, राइट। अब जैसे मैंने एक जुमला भी बोला था कि दीवार गिर गया, तो इस सेंटेंस के अंदर एक इशू है, और वो ये कि दीवार जो है वो मुजक्कर होती है और उसके साथ हम इस्तेमाल करते हैं, सॉरी, दीवार मुअन्नस होती है उर्दू में और हम उसको इस्तेमाल करते हैं कि दीवार गिर गई। तो अब हमें क्या पता है चला इस जुमले के साथ कि इस्म जब हम कोई इस्तेमाल करेंगे तो उसके साथ हमें पता होना चाहिए कि वो इस्म मुजक्कर है या मुअन्नस है, यानी उस इस्म को हम किस तरीके के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो यानी पहली चीज हमें पता होनी चाहिए कि कोई भी इस्म मारिफा है या नकिरा है, और दूसरी चीज हमें उसके बारे में पता होनी चाहिए, जिन्स के बारे में, कि वो मुजक्कर है या मुअन्नस है। तीसरी चीज जो हमें इस्म के बारे में पता होनी चाहिए वो क्या है कि जो इस्म हम इस्तेमाल करें, यानी इटसेल्फ जो वर्ड है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, यानी अदद के अतबार से हमें पता होना चाहिए कि वो वाहिद है या जमा है। अब यहां पर एक और चीज इस अदद के जो थर्ड पॉइंट में आपको एक्सप्लेन कर रही हूं अदद का, इसके नीचे एक और चीज आप ऐड कर लें कि जो अरबी ग्रामर है उसमें हमें सिर्फ वाहिद और जमा नहीं मिलते, यानी सिंगुलर और प्लूरल तक बात नहीं होती, बल्कि जब भी आप किसी एक चीज की बात, जैसे अल किताब है या किताबुन है, तो आप उसको कहेंगे कि ये एक किताब है, राइट। जब वो एक से दो हो जाएंगी तो आप उसको कहेंगे किताबानी, किताबैनी, दो किताबें, तो वो वाहिद और मुसन्ना। जब आप किसी भी इस्म को दो में बात करेंगे, दो किताबें, दो टेबल, दो चेयर्स, दो की बात होगी तो वो मुसन्ना की कैटेगरी में चले जाएगा, और जब वो दो से ज्यादा हो जाएंगे तो फिर वो प्लूरल की कैटेगरी में चले जाएंगे। यानी अदद के अतबार से अगर हम टाइप्स देखें तो हमारे पास अरबी में कितनी आ गई, वाहिद, मुसन्ना और जमा, यानी तीन टाइप्स है हमारे पास जो अरबी में आती है, जो कि हम अगर इंग्लिश में या उर्दू में देखें तो हमारे पास वाहिद और जमा की ही सिर्फ कैटेगरी है, लेकिन अरबी में हमारे पास तीन है। हाँ जी, तस्मिया भी इस्तेमाल होता है, मुसन्ना भी इस्तेमाल होता है, दोनों दो के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब जो चार चीजें जैसे मैंने आपको बताया था कि इस्म के बारे में हमें क्लियर होनी चाहिए, तो चौथी चीज जो है उसका नाम है इराब, अलिफ आइन रॉ अलिफ बा, इराबुन। इराबुन हमें डिफाइन होना चाहिए किसी भी इस्म का। अब इसमें जैसे हमने जो पहले शुरू में एक जुमला डिफाइन किया था कि हामिद ने महमूद को मारा, जो हामिद ने महमूद को मारा, इसी जुमले को अगर हम देखें तो हामिद ने महमूद को मारा और महमूद ने हामिद को मारा, ये दो जुमले आप लिख लें तरतीब के साथ। पहला जुमला क्या है कि हामिद ने महमूद को मारा, राइट। दूसरे में आप क्या लिखें, महमूद ने हामिद को मारा। अब इन दो जुमलों में आपके पास क्या आ गया कि पहले जुमले में मारने वाला कौन है, हामिद, और मार खाने वाला कौन है, महमूद, और दूसरे सेंटेंस में आपके पास मारने वाला महमूद है और मार खाने वाला हामिद है। अब अगर हम अस्मा की बात करें तो इन दोनों जुमलों के अंदर जो अस्मा है वो बिल्कुल सेम है, हामिद और महमूद ही इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन दोनों सेंटेंसेस के अंदर उनका जो स्टेटस है वो चेंज हो रहा है कि पहला जुमला हामिद ने महमूद को मारा, इसमें हामिद फाइल है, यानी फेल करने वाला, मारने वाला कौन है, हामिद। सेकंड सेंटेंस में महमूद ने हामिद को मारा, तो जो महमूद है वो मारने वाला है, यानी वो फाइल है। तो ये जो स्टेटस की तब्दीली हो रही है दोनों सेंटेंसेस में, ये एराब है, इसको हम एराब कहते हैं। इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में और ज्यादा डिटेल के साथ पढ़ेंगे। आज हम इन चार चीजों का सिर्फ एक जो मोटा मोटा सा इंट्रोडक्शन है वो कर रहे हैं। तो यहां पर एराब जैसे हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, तो एराब के लिए हमारे माइंड में सबसे पहली चीज क्या आती है कि हाँ जी, जो जबर है और जो जेर है और जो पेश है वो एराब है। तो यहां पर जो टर्मिनोलॉजिकली फोर्थ पॉइंट में एराब की बात हो रही है, ये जबर जेर पेश नहीं है, ये फतहा कसरा दम्मा नहीं है, बल्कि ये स्टेटस है। اس اعراب کے ساتھ آپ بلکہ انگلش کا اسٹیٹس ورڈ لکھیں تو آپ کو زیادہ کلیئرٹی رہے گی کہ جو فائل ہے وہ آپ کے پاس پہلے جملے میں حامد ہے اور دوسرے جملے میں محمود ہے. تو حامد دوسرے جملے میں مار کھانے والا ہے اور پہلے جملے میں حامد مارنے والا ہے. تو یہاں پر یہ جو اسٹیٹس کی چینجنگ ہو رہی ہے یہ اعراب کی وجہ سے ہو رہی ہے, اور اسی وجہ سے ہمارے پاس جو کسی بھی لفظ کے اینڈ کی حرکہ ہے وہ چینج ہوتی ہے, وہ اسی اعراب کی وجہ سے ہوتی ہے. اس کو انشاءاللہ جب ڈیٹیل میں دیکھیں گے نیکسٹ کلاس میں تو پھر یہ آپ کو اور زیادہ کلیئر ہو جائے گا. لیکن ابھی آپ اس کے بارے میں ایک چیز دھیان رکھیں کہ جو بھی ہمارے پاس اسٹیٹس کی تبدیلی آتی ہے اسماء کے اندر وہ ہم اس کو اعراب کی کیٹیگری میں لے کے جاتے ہیں. اور ہاں بس فی الحال تک آپ اتنی چیز کو مائنڈ میں رکھیں. اور دوسری چیز یہ کہ جو زبر زیر اور پیش ہے فتحہ کسرہ ضمہ یہ ہماری اعراب نہیں ہوتی, اعراب اسٹیٹس ہوتا ہے, یہ سب چیزیں اعراب نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو یہاں تک اس میں یہاں تک اگر آپ میں سے کسی کا کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں, کوئی چیز اگر کسی نے پوچھنی ہے. ٹھیک ہے جی, الحمدللہ یہیں پہ ہم پھر اینڈ کرتے ہیں. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. الحمد للہ سب کچھ کلیئر ہے, اچھی بات ہے, ابتدا ہماری بہت اچھی چیز سے ہوئی. انشاءاللہ اگلی کلاسز میں بھی سب کچھ کلیئر ہی ہوگا. اوکے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرن کثیرا و احسن الجزا سسٹر بشرا, بارک اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کا علم مبارک کرے. بہت احسن انداز سے آپ نے ہمیں الحمد للہ عربی گرامر شروع کی اور بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ پڑھنے میں. ماشاء اللہ بہت ڈفرینٹ انداز سے آپ نے ہمیں ایگزامپلس دی. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اچھے دے اور ہمیں آپ سے سیکھنے کا موقع دے. آمین. آپ بتائیے ساتھیوں کیسا لگا آج کا سیشن آپ سب کو؟ جی بتائیے کیسا لگا آج؟ الحمد للہ, آمین اللہ آمین, بہت اچھا لگا. چلیے کوئی سا ریکیپ کرتے ہیں تاکہ ذہن میں آپ کے اہم پوائنٹ رہیں جو آپ ابھی ہماری پیاری سے سسٹر بشرا نے ہمیں بتائے نا, تاکہ ہمارے ذہنوں میں اچھی طرح کلیئر رہے. اور آپ کا جو ہوم ورک ہے وہ آپ کو یاد ہے کیا کرنا ہے؟ سب کو ہوم ورک یاد ہے؟ کس کس کو میں دیکھتی ہوں کہ آپ میں سے کس کس نے لکھا ہے اپنا ہوم ورک. شاباش, کیا ہوم ورک ہے کون مجھے بتائے گا؟ آج ہماری جی ٹیچر نے ہمیں ہوم ورک دیا ہے نا, کیا ہوم ورک دیا؟ 1-5 سورہ البقرہ. کیا کریں گے؟ سورۃ البقرہ میں حمزۃ الاصل اور وصل. ٹھیک ہے, الحمد للہ. چلیے سب سے پہلے بتائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کیا تھا؟ شاباش, آج آپ نے دیکھا پہلا انٹرو میں ہماری ٹیچر نے ہمیں بتایا قرآن. جی الحمد للہ, بارک اللہ فیک. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ جیسے اگر ہم جب قرآن کو پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے ہمیں میسج تو سمجھ آتا ہے, لیکن ہم اللہ اگر ہم چاہیں کہ اس قرآن کی معجزات کو سمجھیں تو ہمیں کس چیز کو جاننا ضروری ہے؟ شاباش, یہ بتائیے. اس کو عربک کو جاننا ضروری ہے, عربک زبان کو جاننا ضروری ہے, بارک اللہ فیک. اچھا یہ بتائیے جو پچھلے ادیان تھے ان میں انحراف کی وجہ کیا تھی؟ کیا آپ یہ دیکھیں پچھلے ادیان جو ہیں وہ باقی نہیں رہے, وجہ کیا تھی ان کے انحراف کی؟ جی ترجمہ, ٹرانسلیشن. جی الحمد للہ, اصل زبان پھر کھو گئی اور پھر جسے کہا جائے اتنے سارے جسے کہا جائے ڈفرینٹ ویریشن آ گئی زبانوں کے اندر. جزاکم اللہ خیر کثیرا. اچھا مجھے یہ بتائیے یہ کس کا قول ہے کہ عربی کو سیکھو یہ دین میں سے ہے؟ یہ کس کا قول ہے؟ شاباش, بتائیے مجھے. جی عمر رضی اللہ عنہ کا, ماشاء اللہ بڑا اچھا آپ نے نوٹ لیے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ہم عربی زبان کو کیوں سیکھیں, کیا وجہ ہے؟ مجھے اور آپ کو کیوں اس زبان کو سیکھنا چاہیے؟ شاباش, ہماری ٹیچر نے ہمیں کیا بتایا؟ شاباش, کون بتائے گا؟ جی الحمدللہ دین کو سمجھنے کے لیے، قرآن کی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے، شاباش، دین کو سمجھنے کے لیے اور نمازوں کو سمجھنے کے لیے نا، الحمدللہ. اچھا یہ بتائیے کتنے الفاظ ہیں جو عربی کے جو کہ ہمارے جسے کہا جائے کلوز ہیں، جیسے کتنے پرسنٹیج جسے کہا جائے اردو کے الفاظ ہیں جو کہ عربی سے ملتے ہیں؟ 80%، الحمدللہ. اچھا ایک اب مجھے یہ بتائیے، شاباش، عربی زبان کی سب سے بنیادی چیز کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ الحمدللہ اتنے اچھے آپ سب نے نوٹس لیے ہیں. عربی زبان کی سب سے بنیادی چیز کیا ہے؟ الفابیٹس. بارک اللہ. جی حروف ہجا، الحمدللہ. اچھا حروف ہجا کے اندر اختلاف آپ کو سمجھ آ گیا کہ حمزہ اور الف کا جو بہت سارے ہمارے جو کہتے ہیں کہ سکالرز کے 28 ہیں یا 29 ہیں، تو ڈفرنس سمجھ آ گیا حمزہ اور الف کے ڈفرنس کی وجہ سے نا؟ الحمدللہ. حمزۃ الاصل اور حمزۃ الوصل کیا ہوتا ہے؟ میں اگر آپ سے کہوں کہ حمزۃ الاصل وہ ہے کہ جو آلویز ریڈ کیا جاتا ہے، تو ایم آئی رائٹ؟ یہ ٹھیک ہے، آلویز ریڈ کیا جائے گا، چاہے وہ ان اسٹارٹ دا قرآن آ جائے، ان بٹوین دا آیات آ جائے، آلویز ریڈ، الحمدللہ. اور حمزۃ الوصل وہ ہوتا ہے کہ جو اسٹارٹ اگر آپ کرتے ہیں جیسے الحمد للہ، تو اب آپ نے ہم کو اس کو پڑھنا ہے نا، لیکن اگر درمیان میں ان بٹوین دا آیات آ جائے تو پھر آپ اس کو حمزہ کو ڈراپ کر دیتے ہیں. تو یہ ٹھیک ہے میرا کہنا؟ الحمد للہ، الحمد للہ، بارک اللہ فیک، بالکل کلیئر ہے. اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے یہ دیکھا کہ حروف ہجا کو جب ہم آپس میں ملاتے ہیں لیٹرز کو تو کیا بن جاتا ہے؟ لیٹرز کو جوڑیے اور جوڑنے کے بعد کیا چیز ہمارے پاس آ جاتی ہے؟ جو جی لفظ، ورڈ، ورڈ آ جاتا ہے نا، لفظ. الحمد للہ، جیسے آپ کو یاد ہے جب اگر آپ چھوٹے اسکول میں دیکھیں تو ٹیچرز آپ کو جیسے سورج لکھنا ہوتا تو سین پلس واو پلس را پلس جیم اور پوری ایکٹیویٹی کر کے آپ کو وہ ورڈ بنتے تھے. الحمد للہ. تو الحمد للہ تو بیسیکلی کیا ہے کہ لیٹرز کو جوڑ کے آپ کو ورڈ بنایا جاتا ہے. اور ورڈ کی کتنی ٹائپ ہوتی ہے؟ شاباش، ورڈ کی کتنی ٹائپ ہے کون بتائے گا مجھے؟ دو ٹائپ ہے. اگر میں آپ سے کہتی ہوں کوٹ شوٹ، چائے شائے، پانی وانی، یہ کیا ہے؟ یہ اس کو ہم کیا کہیں گے؟ جی کیا کہیں گے اس کو؟ آپ نے دیکھا نا کہ لفظ کی دو ٹائپ ہیں، بے معنی، میننگ لیس، ہے نا، میننگ لیس، جس کا کوئی میننگ نہیں ہے. ٹھیک ہے، چائے تو ٹھیک ہے لیکن وائے کیا ہے؟ کوٹ تو ٹھیک ہے لیکن شوٹ کیا ہے؟ پانی وانی، وانی کیا ہے نا، روٹی شوٹی ہم کہتے ہیں نا، الحمد للہ. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ اگر میں آپ سے جیسے کہا جائے پوچھوں کہ با معنی جو میننگ فل الفاظ ہوتے ہیں ان کا دوسرا نام بتائیے، شاباش، تو آپ اس کو کیا ڈیفائن کریں گے؟ اس کو ہم کیا کہیں گے؟ کلیمہ. شاباش، کلیمہ، کلیمہ. تو ہم لوگ کیسے اپنے ہم لوگ اردو میں کیا کہتے ہیں؟ کلمہ پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو. ورڈ کیا ہے؟ آئندہ سے انشاءاللہ میں اور آپ کوشش کریں گے کلیمہ تن، ناٹ کلمہ. کلمہ تو ہم بالکل اردو میں بول کے اس کو بالکل اس کا میننگ ہی بدل دیتے ہیں نا، تو کلیمہ تن. ٹھیک ہے، کلیمہ. چلیے اب مجھے بتائیے کلیمے کی ٹائپ کتنی ہوتی ہے؟ شاباش، کون بتائے گا مجھے کلیمے کی ٹائپ؟ کوئی بتائیے گا مجھے؟ الحمد للہ تین ہے، الحمد للہ. کون کون سی ہے؟ نام بھی بتا دیجیے. شاباش، کون کون سی ٹائپ ہے؟ اسم، فعل اور حرف. اسم کے اندر صرف مجھے دو پوائنٹ بتائیے، کیا دو چیزیں ہیں جو اسم کے اندر آتی ہیں؟ شاباش، صرف دو پوائنٹ بتائیے، اسم کے اندر کیا دو چیزیں آتی ہیں؟ نام. جی نہیں، یہ تو پھر وہ چار چیزوں، وہ تو یہ تو وہ چیزیں ہو گئی نا کہ جو کلیریفائی کرنا ضروری ہے. مجھے یہ بتائیے کہ اسم کے اندر کیا دو چیزیں؟ نام. نہیں، نام تو ہے، کسی بھی چیز کا نام ہو سکتا ہے، جگہ کا نام، اور دوسری صفت. ٹھیک ہے، نام اور صفت، یہ یاد رکھیے گا نا، نام کسی کا بھی نام ہو سکتا ہے، چاہے وہ جگہ کا ہو یا کسی پرسن کا نام ہو، کسی شہر کا نام ہو، کسی چیز کا نام ہو، اور دوسری صفت. ٹھیک ہے، یہ دو اہم چیزیں. اور صفت کے اندر کوئی بڑا ہے، چھوٹا ہے، کالا ہے، گورا ہے، ٹھیک ہے نا، اچھا ہے، برا ہے، یہ ساری آ جائیں گی. اچھا مجھے بتائیے فعل میں کیا دو چیزیں چاہیے؟ جیسے آپ نے اسم کے اندر دے رکھے نیم پلس صفت نا، تو اسم کے اندر کے علاوہ آپ مجھے فعل میں بتائیے. جی کام پلس زمانہ، یعنی ٹائم پلس ایکشن. ٹھیک ہے نا، اس میں بھی دو چیزیں چاہیے، الحمد للہ. اب مصدر کیا ہو جائے گا؟ اگر میں اسی کو میں کہوں کہ مصدر بیان کیجیے، تو مصدر کیا کہیں گے؟ بس فرق کیا ہو جائے گا مصدر اور فعل کے اندر؟ جی کام کا نام، جیسے کھانا، پینا، اٹھنا، پڑھنا، لیٹنا، سونا، جاگنا، یہ کیا ہے؟ یہ کام ہے نا، اس میں کوئی زمانہ نہیں. لیکن اگر میں کہوں کہ ابھی آپ پڑھ رہے ہیں، تو پھر یہ کیا ہو جائے گا؟ ورب ہو جائے گا، کہ اس میں یہ کہ آپ اس وقت یہ کام کر رہے ہیں نا. الحمد للہ. بات کے لیے رہنا الحمد للہ. کچھ حرف کیا ہوتا ہے؟ اگر میں حرف کو کہوں الا من جو من سے تو یہ کوئی میننگ دے رہا آپ کو؟ میننگ کا کوئی میننگ نہیں دے رہا نا. جب یہ اسم کے ساتھ یا فعل کے ساتھ جڑے گا تو مکمل فائدہ دے گا نا. الحمد للہ بارک اللہ فی. لاسٹ میں مجھے بتائیے الحمد للہ وہ چار چیزیں اسم کی کلیئرٹی کے لیے ضروری ہیں, وہ کون سی چار چیزیں ہیں شاکش؟ کون سی چار چیزیں چاہیے اسم کی کلیئرٹی کے لیے؟ شاباش. الحمد للہ وہ سب چاہیے یعنی معرفہ یا نکرہ. شاباش. جنس چاہیے مذکر یا مونس. ادب چاہیے واحد, تثنیہ یا مثنی اور جمع. اور نمبر فور بارک اللہ فیک اعراب. الحمد للہ بارک اللہ فیک, ہم نے اپنا ریکیپ کر لیا. مجھے امید ہے آپ کو بہت کلیئر ہوگا اور انشاءاللہ سسٹر بشرا نے ہمیں بہت احسن انداز سے سمجھایا نا کہ ہم نے پوری اس کلاس کو الحمدللہ 5 منٹ میں راؤنڈ اپ کر لیا. کسی کو کوئی سوال ہو تو آپ پلیز ہمیں ای میل کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں ہے. انشاءاللہ آپ کا ہوم ورک ہے کہ آپ نے حمزۃ الاصل اور وصل کے بارے میں 1-5 آیت سورہ البقرہ کی انشاءاللہ پریکٹس کر کے آنی ہے. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیرا کثیرا و احسن الجزا. انشاءاللہ ہمارا کون سا سیشن ہے؟ کون بتائے گا مجھے؟ شاباش. کون بتائے گا ہمارا کون سا سیشن ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ میں نے اناؤنس کیا تھا صبح بخاری. آپ سب ریڈی ہو جائیے, انشاءاللہ بخاری کا سیشن کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے امام بخاری جو کہ مستجب الدعوات تھے جن کی دعائیں سنی جاتی تھیں, اللہ تعالیٰ ہم اس کے بعد دعا کریں گے بخاری کے سیشن کے بعد تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام دعاؤں کو پورا کرے, کیونکہ ان کی دعا ہے کہ جو کہ بخاری پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرے گا نا. تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا بھی ہم سب کو لگ جائے. آمین اللہ آمین. جزاکم اللہ خیر کثیرا. اللہم صل وسلم علی نبینا محمد. انشاءاللہ استاد جی سے سنتے ہیں, آپ سب ریڈی ہو جائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال الله تبارك تعالى في المقام الآخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. اسی جگہ ایک جگہ فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ, اور اسی طرح سے وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. ان تمام احادیث میں اگر آپ نے غور سے سنا تو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو پانے کا راز مل گیا. سب سے پہلی آیت سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 31 تھی, جس کا ترجمہ کیا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ کو محبوب رکھنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو, اس وقت اللہ بھی تمہیں محبوب رکھے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس آیت میں اللہ سے محبت کی دلیل رسول کی اتباع رکھی. رسول کی اتباع کیسے ہوگی؟ یا ہم رسول کی بات سنیں گے اور اس کو سن کے مانیں گے, یا رسول کو کوئی کام کرتے دیکھیں گے اور ہم بھی انہی کی محبت میں کریں گے, اور یا پھر کوئی اور ایسا طریقہ اختیار کریں گے جو رسول کا طریقہ ہو. اسی طرح سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 21 میں فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اور یہ آیت قرآن پاک میں 3 سے زائد مقامات پہ, کم از کم 3 میں تو ہے, کہ بے شک تمہارے لیے رسول اللہ کے رسول میں بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ. کسی بھی چیز کو نمونہ بنانا یا رول ماڈل بنانا, اس کے لیے شرط کیا ہے؟ کہ آپ اس کو دیکھ سکیں یا آپ اس کو جانتے ہوں. تو اللہ کے نبی کو دیکھنے اور جاننے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ کی احادیث. اگر اللہ کے نبی کی اتباع کرنی ہے تو اس کا طریقہ بھی آپ کی حدیث ہے. اس کے بغیر تو ہمارے اور اللہ کے نبی کے بیچ میں بہت سارے پردے ہیں. پھر سورۃ حشر کی آیت نمبر 7 میں فرمایا کہ وما تاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا, اور رسول جو تمہیں حکم دیں اسے لے لو, اور جس چیز سے وہ منع کریں اس سے رک جاؤ. اس سے کیا پتہ چلتا رسول کیا دیتے ہیں؟ یہ ہمیں کہاں سے پتہ چلے گا؟ یہ حدیث سے پتہ چلے گا. اور قرآن کی آیتیں تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں, نبی نے اس کو پہنچا دیا. لیکن اللہ کے نبی کی احادیث ہم سب کے لیے اس چیز کی دلیل بن جاتی ہیں کہ جو چیزیں آپ نے ہمیں احادیث میں دیں ہم اس کو بھی اسی خوشی کے ساتھ لیں جس خوشی کے ساتھ ہم قرآن پاک کو لیتے ہیں. پھر سورۃ نساء کی آیت 59 میں اطیع اللہ و اطیع الرسول دونوں کو ایک جگہ جوڑ دیا کہ اللہ کی اطاعت بھی کرو اور رسول کا کہا بھی مانو. اور سورۃ نساء 80 میں کہہ دیا مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. یہ تو بہت ہی بڑی بات ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی بے شک اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو ان ساری باتوں کو میں نے آپ کے سامنے کیوں رکھا کہ الحمدللہ ہم سب قرآن سے محبت کرنے والے لوگ ہیں, قرآن پاک کو پڑھتے بھی ہیں, اور ماشاءاللہ اسٹوڈینٹس جو اس وقت سن رہے ہیں میرے گمان کے مطابق ان میں سے 95% لوگوں نے بھی قرآن پاک پورا کیا ہوگا, یا کم از کم پورا نہیں کیا تو اس کا ایک بنیادی حصہ پڑھ بھی چکے ہیں اور اس کو جانتے بھی ہیں. آج ہم اس حدیث کی کتاب کو شروع کرتے ہیں. پہلا سوال ہے کہ کیوں کریں؟ کیونکہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کام کے کرنے کا مقصد معلوم ہونا چاہیے. تو آج جو باتیں آپ لکھیں گے اور نوٹ کریں گے یہ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے لیے پھر اس کتاب کو پڑھنے کے دوران تسلی کا ذریعہ ہوں گی. کیونکہ بعض دفعہ انسان بہت ہی زیادہ جمع تفریق میں پڑھتا ہے تو کہتا ہے قرآن کے تو ایک لفظ کو پڑھنے کی برکت ہے, اور اس کے ایک ایک لفظ پہ کبھی کبھی فرشتے بھی اترتے ہیں, کبھی سکینت کی بات ہے, حدیث کیوں پڑھیں؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ حدیث پڑھنے کا اگر ان ساری آیتوں کی روشنی میں رکھیں تو قرآن پہ عمل کیسے کرنا ہے, احادیث کی روشنی میں کرنا ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم حدیث اس لیے پڑھیں کہ ہم عمل کا نقطہ نوٹ کر سکیں. قرآن پاک کی بہت ساری آیات ایسی ہیں کہ جن کو پڑھنے کے بعد ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ اس میں سے ہم کیا کریں, لیکن جو ہی ہم اس میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھتے ہیں, آپ کی احادیث کو دیکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آ جاتا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے کہ ہم آپ کی اس کے مطابق عمل کر سکیں. تو پہلی وجہ کیا ہے, احادیث کیوں پڑھیں؟ تاکہ قرآن پر عمل کرنا آسان ہو. میں اس کو یوں کہوں گی جیسے سائنس اسٹوڈینٹس, ایک ان کا چیپٹر ہوتا ہے, ایک ان کا پیریڈ ہوتا ہے تھیوری کا, اور ایک ہوتا ہے ان کا پریکٹیکل کا. کتنا کچھ بھی کتابوں میں پڑھ لیں لیکن جو بات لیبورٹری میں جا کر سمجھ آتی ہے اور اگر تھوڑا بہت ایسڈ ہاتھ پہ گر بھی جائے تو پھر وہ بات بھولتی بھی کبھی نہیں. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کے علم کو اپنی عملی زندگی میں لانے کے لیے ہم حدیث کو پڑھیں گے. دوسری بات آپ دیکھیے کہ آج کے دور کے جو بہت سارے فتنے ہیں ان میں ایک فتنہ انکار حدیث کا ہے. آج لوگ قرآن کو تو چینج نہیں کر سکے چونکہ, تو حدیث کے اوپر انکار کرنے کے لیے کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں. آج کے دور میں جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے بیچ میں فرق کرنے کی باتیں عام ہونے لگی, قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس پہ بھی بہت ہی خوبصورت طریقے سے ہم سب کو بتا دیا کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے بیچ میں فرق کرتے ہیں تو ایسے لوگ حقیقی طور پہ کافر ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں تو جو اسلام کی تصویر بنتی ہے وہ قرآن اور حدیث دونوں کو ملائے تو ہی بنتی ہے. وہ لوگ جو ان دونوں کو الگ کرنا چاہیں, ایک کو ماننے تو دوسری کا انکار کریں, مان لیجئے کہ وہ سیدھے راستے سے دور ہے. اور اگر آپ مسلم ہسٹری دیکھیں تو تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ مسلمانوں میں جتنے گمراہ فرقے پیدا ہوئے ان کی گمراہی کی وجہ کیا تھی, کہ انہوں نے قرآن کو حدیث سے یا حدیث کو قرآن سے الگ کرنا چاہا. خوارج کا نام سنا ہوگا آپ نے, خارجائز, ان کی گمراہی کیا تھی؟ کہتے تھے صرف قرآن کی بات مانو اور حدیث سے روگردانی کرو. معتزلہ کا نام سنا ہوگا, اصالہ سے دین کو چھوڑ گئے تھے جو. ان کا قصور کیا تھا؟ انہوں نے قرآنی آیات کے بارے میں دور دراز کی تاویلات کا سہارا لیا اور احادیث سے روگردانی کی, یعنی قریب کی دلیل کو چھوڑ کر دور سے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے. نتیجہ کیا ہوا؟ گمراہی ان کے لیے لکھ دی گئی اور مدتوں تک گمراہیوں کے اندھیروں میں بھٹکتے رہے. تو گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کل کے دور کے بھٹکنے والے ہوں یا آج کے دور کے, دونوں میں فرق زیادہ نہیں ہے ایک بنیادی فرق کے سوا. یہ مماثلت ہے کہ دونوں نے حدیث کا انکار کیا. آپ میں سے بہت سارے لوگ خود تو بڑے شوق سے یہ مضمون پڑھیں گے نا ابھی, لیکن آپ جب کسی کے سامنے ذکر کریں گے تو وہ کہیں گے کیا ضرورت ہے, پتہ نہیں حدیثیں ٹھیک بھی ہوتی ہیں کہ نہیں, پتہ نہیں کس کی سنی ہوئی باتیں کہاں پہ آ گئیں. نعوذ باللہ. کل کے انکار حدیث والوں میں اور آج کے انکار حدیث والوں میں ایک بنیادی فرق ہے کہ کل جنہوں نے حدیث کا انکار کیا, واقعی حدیث کا تو انکار کرتے تھے لیکن اس کا مذاق نہیں اڑاتے تھے, بس ان کا فتنہ علمی فتنہ تھا. لیکن آج کے دور میں مسئلہ کیا ہو گیا ہے کہ آج کے لوگ مذاق بھی اڑاتے ہیں. شاید آپ تک بھی کچھ باتیں پہنچتی ہوں گی, اور خاص طور پہ جب سے انٹرنیٹ کی سہولتیں عام ہوئیں اور بس ایک کلک کے ساتھ دوسری چیزوں کو دوسروں تک پیش کرنا آسان ہے, ایسی ایسی باتیں معروف کر دی گئیں کہ جس سے ایسے لگتا ہے کہ واقعی اسلام اور خاص طور پہ حدیث, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشان ذہنی کا نتیجہ تھی. کبھی کچھ کبھی کچھ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, اور ایسے لوگ پھر اپنی باتیں پیش کر کے یہ پیش کر دیتے ہیں کہ بس ہم اللہ کے نبی کو ایک رسول مانتے ہیں, دیٹس اٹ. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو اگر ہم آپ کے سامنے رکھ دیں اس وقت تو پھر شرح صدر بہت ہوگا, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ مقام نبوت کو نہ سمجھنا اور اللہ کے نبی کے جو حقوق ہیں ان سے جہالت اور ناواقفیت کی وجہ سے ایسے لوگوں کے کچھ عقائد سامنے آتے ہیں. مثلا اب کچھ نام دوں گی, ظاہر ہے کہ تکلیف تو ہوتی ہے, ہو سکتا ہے آپ میں سے سننے والوں میں کوئی جاننے والوں میں یہ کتابیں پڑھتا ہو, لیکن دیکھیے کہ حق کے سامنے کوئی چیز نہیں آتی. چند کوٹیشنز آپ کے سامنے رکھوں گی ریفرنس کے ساتھ کہ جس میں آپ کو پتا چلے گا کہ کس طرح سے آج حدیث کو درپردہ الگ کیا گیا. یعنی ہم پڑھتے ہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت مانو کرو. بعض لوگوں نے اس کو لکھا کہ اللہ اور رسول سے مراد وہ مرکز ملت ہے جو دنیا میں خدائی قانون نافذ کرے, یعنی نہ اللہ کی بات کچھ ہے نہ رسول کی ہے, بس ایک مرکز ملت کی بات ہے. یہ مقام حدیث کتاب ہے اور اس کی جلد نمبر 1 کے پیج 64 پہ. پھر اسی طرح یہ عقیدہ کہ بلا سمجھے قرآن کے الفاظ دہرانے سے ثواب ہوتا ہے یکسر غیر قرآنی عقیدہ ہے. یہ قرآنی فیصلے کتاب کے پیج 103 پہ, یعنی یہ بات حدیث سے پتہ چلتی ہے نا کہ قرآن پڑھنے سے بھی اجر ہے. وہ کہتے کدھر لکھا ہے, خامخواہ کی باتیں. اب آپ دیکھیں گے کہ ہر بات کے پیچھے حدیث کا انکار موجود ہے. پھر اسی طرح تمام احادیث تخمینی اور ظنی ہے, اس لیے یہ دین نہیں قرار پا سکتی. کتاب ہے مقام حدیث صفحہ نمبر 63. یعنی کہتے ہیں کہ حدیث کچھ نہیں, یہ صرف گمانز ہے, اٹکل ہے, تھاٹس ہے اونلی. نماز خدا کی پرستش کی رسم ہے جو ہر مذہب میں کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے, اور پارسیوں کے ہاں اس کا نام تک نہیں ہے. قرآنی فیصلے میں 27 نمبر. یعنی نماز کا جو ایک خاص طریقہ ہے, سلو کما رائی تمون یوسلی, اس کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے, بس یہ آپ جس مذہب کے مطابق پڑھ لیں وہ نماز ہی ہوگی. پھر اسی طرح حج ایک یاترا کی قسم ہے, یہ بھی رسم ہے, اسلامی معاشرے کا جز نہیں. یہ بھی قرآنی فیصلے کے پیج 63 پہ. یعنی حج کی کوئی ضرورت نہیں, کہیں بھی جا کے کسی کی یاترا کر لو تو وہ اس مذہب کے مطابق حج ہوگا. آپ نوٹ کریں گے کہ اس میں سارے مذاہب کو ملانے کا ایک عنصر دکھ رہا ہے. پھر اسی طرح یہ جو ہم ہر بڑی عید کے موقع پر ہر شہر اور ہر کریا, ہر گلی اور ہر کوچے میں بکرے گائیں ذبح کرتے ہیں, یہ ایک رسم ہے جو ہم میں متواتر چلی آ رہی ہے. قرآنی فیصلے آیت پیج نمبر 57. یعنی حج کو کاٹ کے عبادت سے رسم بنا دیا. پھر اگلی بات تو بہت ہی تکلیف دینے والی ہے. اگر مسلمان مزید ذلت و خواری سے بچنا چاہتا ہے, آپ ذرا اس جملے کو اپنے ذہن میں پورا کریں. میرے سامنے تو قرآن کی آیت آ رہی ہے کہ فتو میں نون ابی بات دل کتابی و تک فرو نبی بات, اللہ کا فیصلہ اپوزٹ ہے, لیکن یہ لکھتے ہیں. تو پھر ایسے لوگ یعنی جن کو ذلت اور خواری سے نکلنا ہے تو اسے مذہب چھوڑنا ہوگا. یہ طلوع اسلام کتاب رسالہ ہے، فروری 1952 کا ایڈیشن ہے. دین اس ضابطہ زندگی کا نام ہے جسے قرآن نے متعین کیا، اور مذہب ان عقائد اور رسوم کا نام ہے جو ہم میں مروج ہے. یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ مذہب سے مراد ہوتے لائف سٹائل، طریقہ عبادت کا، ریچول. کہتے ہیں یہ صرف عقائد اور رسوم کا نام ہے. یہ اسلامی نظام پیج 626 پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ایسی باتیں کی ہوئی ہیں کہ جو عام طور پہ مسلمان سمجھ بھی نہیں سکتے، اور ہو سکتا ہے ابھی آپ میں سے بھی بہت ساروں کو یہ جملے سمجھ ہی نہ آئے ہوں. لیکن ہم حدیث کیوں پڑھیں؟ تو پھر دوسرا فائدہ لکھ لیجئے، حدیث کو محفوظ کرنے کے لیے. کسی بھی چیز کو جب ہم نہیں جانتے نا تو ہم اس کے دشمن ہوتے ہیں. عربی زبان میں اس طرح کی کہاوتیں معروف ہیں کہ انسان جس چیز کو نہیں جانتا اس کا دشمن ہوتا ہے. تو حقیقت ہے کہ حدیثوں سے جتنے دور رہیں گے حدیث کے بھی دشمن ہوں گے، اور صاحب حدیث کے بھی قریب نہیں آ سکیں گے. تو گویا کہ ایسی چیزیں پیش کر کے لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث کا انکار کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بھی اس کا اشارہ دے دیا تھا. روایت ابو داؤد کی، آپ نے فرمایا خبردار، مجھے قرآن مجید اور اس طرح کی ایک اور چیز بھی دی گئی ہے، خبردار قریب ہے کہ ایک آسودہ حال، آسودہ حال کہتے ہیں ویل آف یعنی بہت امیر شخص، کھاتا پیتا، ایک آسودہ حال آدمی اپنی مسند پر بیٹھ کر یہ کہے گا کہ تمہیں یہ قرآن کافی ہے، یعنی حدیث کی ضرورت نہیں، بس قرآن لے لو، اس میں جو حلال ہے اسے حلال سمجھو اور اس میں جو حرام ہے اسے حرام قرار دو. خبردار میں تمہارے لیے پالتو گدھوں کے گوشت کو حرام کرتا ہوں، اسی طرح کچلی والے درندے کو بھی حرام کرتا ہوں. یہ دو کیوں آپ نے بولے؟ کیونکہ ان کا ذکر قرآن میں نہیں تھا. تو کیا پتہ چلے اس حدیث سے کہ آپ نے اپنی زندگی میں بتا دیا تھا کہ جب لوگوں کو خوب اچھا کھانا پینا ملے گا تو وہ حدیث کا انکار کریں گے. پھر اسی طرح ترمذی کی ایک روایت میں آتا ہے کہ بے شک جو چیزیں اللہ کے رسول نے حرام کی ہیں وہ گویا کہ اللہ نے حرام کی ہیں. کتاب العلم کی یہ روایت ہے ترمذی میں. کیا پتہ چلا کہ جس طرح کوئی بات قرآن سے حرام ہو سکتی ہے وہی چیز حدیث سے بھی حرام ہوتی ہے. تو اگلی وجہ نوٹ کر لیجئے حدیث پڑھنے کی، کہ ہم حلال اور حرام کو جان سکیں. دیکھیے پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا حرام ہے تو رکیں گے کیسے؟ کل وہ لوگ جو حدیث کے علم سے دور رہے وہ صرف قرآن کی چند باتوں کو لے کر یہ کہہ دیں گے کہ ٹھیک ہے ہم نے حدیث پڑھی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے. تو پھر اب جیسے مثال ہے یا کچھلی والے درندوں کی بات ہوئی، یعنی جو دوسرے جانوروں کو کھاتے ہیں ان کے بڑے بڑے دانت ہوتے ہیں، تو قرآن پورا پڑھ لیجیے ان کے بارے میں کہیں ذکر نہیں، تو کوئی کھانا شروع کر دے، شکار کرے ان کا اور کھائے، بعد میں کہہ دے گا میں نے تو قرآن میں کہیں نہیں پڑھا. تو اس کا جرم کیا ہے؟ کہ اس نے حدیث کا علم نہیں حاصل کیا. اچھا اس فتنے کی ابتدا حضرت عمر کے دور سے ہی شروع ہو گئی تھی. آپ نے اس فتنے کو بھانپ لیا اور اس کی روک تھام کے لیے تدبیر بتلائی تھی. آپ نے کہا کہ دیکھو تمہارے پاس ایسے لوگ آئیں گے جو قرآنی شبہات کی آڑ میں تمہارے ساتھ جھگڑا کریں گے، ان کا حدیث موا کرو یعنی میچ کرو، کیونکہ احادیث کا علم رکھنے والے ہی کتاب اللہ کی بہترین تعبیر کر سکتے ہیں. یہ سنن دارمی کی روایت ہے جلد 1 پیج 47. تو گویا کہ آپ کو پتا تھا کہ لوگ آ کے جھگڑیں گے. اور اسے آپ نوٹ کیجئے کہ منکرین حدیث بڑی پرتکلف زندگی گزارتے ہوں گے، خوب پیٹ بھر کر آراستہ تختوں اور نرم و نازک تکیوں پر ٹیک لگا کر احادیث کا انکار کریں گے. اور اگر آج آپ دیکھیں تو بالکل یہ پیشن گوئی حرف بحرف ثابت ہوتی ہے. آج جن ناموں کے ساتھ فتنہ انکار حدیث ہے، اگر آپ ان کو قریب سے دیکھیں تو آپ کو اسی قسم کی باتیں دکھیں گی. تو لہٰذا ہم ان سارے فتنوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے حدیث سیکھیں گے. پھر اگلی بات یہ ہے کہ ہم یہ کیوں سیکھیں؟ کیونکہ اس کے سیکھنے سے ہمارے دل میں اس چیز کا یقین ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے. آپ کی بشریت ثابت ہی آپ کی احادیث کو پڑھنے سے ہوتی ہے. سیرت پڑھ لیں یا حدیث پڑھ لیں، دونوں کے مضمون میں کوئی بہت فرق نہیں ہے. سیرت میں واقعات زیادہ ہوتے ہیں، آپ کے قول کم ہوتے ہیں، حالانکہ آپ کی زندگی کے واقعات بھی احادیث ہیں. بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے بولے ہوئے لفظ ہی حدیث نہیں ہوتے، آپ کے ایکشنز بھی حدیث ہیں. سیرت میں پڑھتے ہیں آپ کی لائف ہسٹری، یہ کیا وہ کیا، تو یہ آپ کی فعلیہ حدیث بن گئی. آپ کہہ سکتے کہ سیرت بھی حدیث ہی کی ایک قسم ہے. ٹھیک ہے، تین قسمیں ہوتی ہیں نا، موٹی موٹی بات اگر آپ دوبارہ سمجھ لیں، قولی، فعلی اور تقریری. قولی حدیث کون سی ہے؟ جو آپ نے بول کے بیان کی. انشاءاللہ جو کتاب ہم پڑھیں گے، اور آج جو بھی کتابیں احادیث کے نام سے معروف ہیں، احادیث کی کتابیں، اس میں عموماً اللہ کے نبی کی قولی حدیثیں ہیں، لیکن بہت ساری حدیثیں فعلی بھی ہیں. انشاءاللہ آپ کو ساری اصطلاحات بھی لکھاؤں گی، اللہ نے چاہا، کہ کیا فرق ہے سمے تمہیں اور نظر تمہیں اور حدثنا یا اخبرنا سمینا، تو بہت فرق ہوتا ہے دونوں میں. اسی طرح دوسری قسم ہوتی ہے فعلی، صحابی نے دیکھا اللہ کے نبی کو کچھ کرتے ہوئے، تو بس وہ بات آگے بیان کر دی، تو وہ حدیث ہو گئی کیونکہ آپ نے یہ کیا. اور تیسری صورت ہوتی ہے تقریری، اردو والی تقریر نہیں، بلکہ قر یا قرو سے خاموش رہنا، قرار پانا، ٹھہر جانا، مستقر، یہ سارے لفظ ہم جانتے ہیں، کہ کسی کو کوئی کام کرتے دیکھا تو اللہ کے نبی نے اس پہ کچھ نہیں کہا، اچھا یا برا نہیں کہا، تو اس کا مطلب کہ آپ کی خاموشی بھی قانون بن گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے قرآن کو کھول کے بیان کیا کہ حقیقت میں سورۃ نحل کی آیت 44 کی بات سچ ہے کہ وانزلنا الیک ذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، اور ہم نے آپ پر قرآن اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اسے خوب واضح کریں. یہ جو خوب واضح کرنا ہے نا، یہ حدیث ہے، تفسیر ہے قرآن کی. قرآن کی سب سے پہلی تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اسی طرح آپ کو پتا کہ ہمارے اسلاف کتنا انتہائی رویہ اختیار کر لیتے تھے اس شخص کے ساتھ، کہ جس کو حدیث کی بات بتائی جائے اور وہ آگے سے اپنی مرضی کرے. جیسے ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کی لونڈیوں کو، یعنی عورتوں کو، مسجدوں میں جانے سے نہ روکو. تو بیٹے نے کہا ہم تو روکیں گے، اور غالباً میں بھول نہیں رہی تو عمر بن العاص کی یہ بات اپنے بیٹے سے تھی. کہنے لگے او ظالم، میں تجھے حدیث بیان کرتا ہوں اور تو آگے سے اپنی مرضی کرتا ہے، میں تجھ سے کبھی بات نہیں کروں گا. اور آتا ہے کہ پھر آخری وقت تک انہوں نے ان سے بات نہ کی. تو گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے کے بعد انکار کر دینا، یہ بڑی محرومی کی بات ہے. اسی طرح ایک بزرگ تھے حضرت مطرف بن شخیر، ان سے ایک شخص نے کہا کہ آپ ہمارے سامنے قرآن کے سوا کچھ اور مت بیان کریں، یعنی ہم قرآن کے علاوہ اور کچھ نہیں سننا چاہتے. تو انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم، قرآن کی بجائے ہم بھی کوئی اور کتاب نہیں چاہتے، لیکن ہم اس سے کیسے قطع نظر کر سکتے ہیں جو قرآن کو سب سے زیادہ جاننے والا ہے. یہ موافقات کتاب میں جلد 4 صفحہ 26 پر موجود ہے. کیونکہ اللہ کے نبی کو جتنا قرآن پتا تھا اتنا تو کسی اور کو نہیں پتا ہوگا نا. اور اللہ کے نبی نے جو باتیں ہمیں حدیث کی بیان کی، وہ بھی تو ہم نے اللہ کے نبی کی زبان سے مانا نا. غور سے سمجھیے گا، قرآن کہاں سے آیا؟ اللہ کے نبی کی زبان سے ہم نے سنا. جو لوگ آج حدیث کو نہیں مانتے، پھر وہ قرآن کو بھی نہ مانے. بات سمجھے؟ دیکھیے نا کہ اگر اللہ کی کہی ہوئی بات نبی نے ٹھیک پہنچا دی، تو پھر اس کی اپنی بات غلط کیسے ہوگی؟ جو حدیث کو نہیں مانتے، مان لیجئے کہ ان کو پھر قرآن کو بھی نہیں ماننا چاہیے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہم حدیث اس لیے بھی پڑھتے ہیں کہ اسلامی شریعت پر نفاذ پر عمل کرنا آسان ہو. مثال دوں گی آپ کو، قرآن پاک میں آتا ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، اس کا ہاتھ کاٹ دو. اب آپ بتائیے کتنا کاٹو، کب کاٹو، کتنا مال چرانے پہ سزا ہوگی، کچھ نہیں پتا. ٹھیک ہے، اب یہ کہاں سے پتا چلے گا؟ حدیث سے پڑھیں گے ہم. جب ہم اس میں پڑھیں گے ایسے ٹاپکس کے، سزاؤں کا اور حد بندی کا جو بات ہے، تو اس میں ساری ڈیٹیلز آ جائیں گی. چلیے سمپل سی مثال جو ہر مسلمان کو چاہیے، دن میں 5 بار اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، کب پڑھو، کتنی پڑھو، سنتیں، نفل، 1 رکوع 2 سجدے 1 رکعت میں، کس نے کہا؟ 2 رکعت کے بعد بیٹھ جاؤ تشہد میں، پھر کھڑے ہو جاؤ، یہ کون بتاتا ہے؟ چلیے آپ کہیں گے نماز تو چھوڑ دیں، زکات لے لیجئے، قرآن پاک میں واتو زکات کا لفظ آتا ہے. کتنے مال پہ دو، کب دو، ہر روز دو، سال بعد دو، کون بتاتا ہے؟ تو گویا کہ پھر حدیث پڑھنے کا ایک فائدہ شریعت پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا. حدیث پڑھے بغیر تو ہم نماز اور روزے کے بھی اور زکوٰۃ کے احکامات پہ عمل نہیں کرتے. حج کی بات کر لیں, قرآن پاک میں ایک ہی جگہ پہ حج کا ذکر ہے عمومیت کے ساتھ, اشارے آگے موجود ہیں سورہ حج میں بھی, پہلے سورہ بقرہ میں. کیا اس کے طریقے ہیں, کیسے اس کو 7 کو نکلنا, 8 کو نکلنا, 9 کو, 10 کو, کیا کرنا ہے اس کے ریچول, قرآن میں اشارے نہیں ملتے, بس ذکر موجود ہے, طریقہ نہیں موجود. تو گویا کہ پھر قرآن پر عمل کرنے کے لیے ہم حدیث کو سیکھتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ایک اور برکت ہے, اور وہ کیا ہے کہ حدیث اس لیے بھی پڑھنی ہے کہ حدیث پڑھنے والے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. آپ نے فرمایا کہ اللہ اس کے چہرے کو ہرا بھرا رکھے, جس نے میری بات سنی اس کو یاد کیا اور ویسے ہی بیان کر دیا جیسے کہ اس نے سنا تھا. احسا کا لفظ ہے, الف ہا سواد الف حمزہ, گھراؤ کر لینا, احسا. فرمایا اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے, نظر اللہ المرء کے الفاظ آتے ہیں. چہرے کا اطمینان حدیث پڑھنے سے آتا ہے. آپ کو پتا کہ حدیث پڑھنے کے ساتھ برکت کیسے اترتی ہے. ہمارے اسلاف کی یہ سنت رہی کہ جب کبھی کوئی مشکل آتی تھی تو صحیح بخاری کھول کے بیٹھ جاتے تھے, اور ان کا عقیدہ کیا تھا کہ جب بخاری پوری ہو جائے گی تو مشکل بھی ختم ہو جائے گی, اور کئی عرصے تک یہی بات رہی. لیکن آج یہ سنت بھی ختم, آج یہ بھی طریقہ ختم ہو گیا. وجہ کیا ہے, اب اس کو سمجھیے گا. ہم اس کو اس حد تک سمجھ سکتے ہیں کہ دیکھیں جب آپ حدیث پڑھتے ہیں تو ہر ایک حدیث کے بعد دوبارہ اللہ کے نبی کا نام آئے گا نا, تو جب اللہ کے نبی کا نام آئے گا تو صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھیں گے, اور درود پڑھنے پہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بار کے درود پڑھنے سے 10 رحمتیں اترتی ہیں, اور اس سے زیادہ اور کم بھی ہو سکتی ہیں. تو جب اتنی رحمتیں اتریں گی تو حدیث پڑھنے والی جگہ پہ, اور جہاں حدیث جہاں پڑھی جاتی ہے اس جگہ پہ, اور جو پڑھتا ہے اور جو سنتا ہے, کیا اس پہ رحمت نہیں آئے گی؟ پہلے دور میں رواج تھا کہ جب کشتی ڈوبنے لگتی تو بخاری کھول کے بیٹھ جاتے اور پھر پڑھتے جاتے. تو گویا کہ پھر ہم نے کیوں پڑھنا ہے؟ علم کے لیے, برکت کے لیے, عمل کی نیت کے لیے. اور آپ دیکھیں گے کہ حدیث پڑھنے کا رواج اتنا عام تھا. صحیح بخاری جب ہم شروع کریں گے, آپ کو پتا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی زندگی میں ہی 90,000 لوگوں کو خود پڑھائی. اور ایک چیز تو ضرور ہی آپ کو بخاری پڑھنے پہ مائل کرے گی, اور وہ کیا کہ امام بخاری کی دعا ہے. آپ نے دعا کی تھی اللہ تعالی سے کہ اے اللہ میرے بعد بھی جو لوگ اس کتاب کو پڑھیں تو ان کی دعائیں قبول کرنا. اور شاید آپ نے یہ بات کبھی سنی ہے کہ نہیں, کہ امام بخاری رحمہ اللہ مستجاب الدعوات تھے, یعنی ان لوگوں میں سے تھے جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو آج ہم حدیث اس لیے پڑھیں گے, اگلی وجہ لکھ لیں, کہ اس کتاب کو پائل اپ کرنے والے کی دعاؤں میں شامل ہو سکیں. جیسے آپ کو ہوتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دعا آتی ہے, بہت ہی خوبصورت ہے, خلاصہ بتاؤں گی, موضوع سے ہٹ نہ جائیں. صرف اتنی بات ہے کہ ان کی ماں جب مسلمان نہیں تھی تو وہ بہت پریشان رہتے تھے, پھر اس کے بعد وہ مسلمان ہوئیں اور خوشی کا اظہار انہوں نے کیا. تو اس وقت انہوں نے ایک دعا بھی کی تھی کہ اللہ میں ان کے لیے بھی بخشش کی دعا کرتا ہوں کہ جو مجھ سے اور میری ماں سے محبت کریں. کچھ اس قسم کا مضمون بنتا ہے, یعنی آج اگر ابو ہریرہ سے کوئی محبت کرتا ہے تو وہ اس دعا کا شریک ہو جاتا ہے. بات واضح. تو ہم امام بخاری کی دعائیں لینے کے لیے بھی یہ کتاب پڑھیں گے. پھر اس طرح آپ دیکھیے کہ ایک اور چیز جو ہم سب کو اس کو پڑھتے وقت نظر میں رکھ لینی چاہیے کہ اسلام کا مزاج سننے کا رہا ہے. صحابہ کرام نے قرآن پاک سن کر یاد رکھا اور حفظ ہوتا گیا. حدیث کے بارے میں کیا مزاج ہے, تھوڑا سا اس کو بھی سمجھ لیجئے. حدیث سنی بھی جاتی ہے اور یاد بھی کی جاتی ہے, جیسا کہ آپ کو ذکر کیا پچھلی نشستوں میں کہ امام بخاری نے 400,000 حدیثیں یاد کی اور اس میں سے پھر اخذ کر کے اپنی کتاب لکھی. لیکن حدیث کی تلاوت نہیں ہوتی, کیونکہ حدیث اور قرآن میں فرق ہے کہ حدیث قرآن کو کہتے ہیں وحی مطلوب، میم تا لام و، مطلوب کہتے ہیں وہ چیز جس کی تلاوت کی جا سکے، اور حدیث کو کہتے ہیں وحی غیر مطلوب، وہ وحی جس کی تلاوت نہیں کی جائے گی. جیسے ہم قرآن کو ایک خاص ٹون کے ساتھ پڑھتے ہیں نا، حدیث کو ویسے پڑھنے کا اجر تو ہے، یاد بھی کرنے کا اجر ہے، لیکن ایز اے تلاوت اس کو کرنا یہ ثابت نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ ہم اس کو پڑھنے کے بعد پھر انشاءاللہ جب اپنے حافظے میں رکھتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہمارے اندر آتی ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ایک اور وجہ بھی ہے حدیث پڑھنے کی، کہ حدیث کو پڑھنے کے بعد پڑھنے سے ہم صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چل پڑتے ہیں، کیونکہ صحابہ کی عادت تھی اللہ کے نبی کی اتباع کرتے، آپ کی بات سنتے، اس کو یاد کرتے اور اس پہ پھر عمل بھی کرتے. ایسے ایسے واقعات موجود ہیں صحابہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی بات کو سن کر ماننے کے عقل دنگ رہ جاتی ہے. معروف واقعہ آپ نے سنا ہوگا عبداللہ بن عمر کا، اپنے غلام نافع کے ساتھ ایک جگہ سے جا رہے تھے سفر میں، ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک خاص مقام پہ اپنی سواری سے اترے اور اس طرح بیٹھ گئے جیسے کوئی قضاء حاجت کے لیے بیٹھتا ہے، اور پھر اٹھ کے دوبارہ سفر شروع کر دیا. غلام نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ آپ کو حاجت تو نہیں تھی، یعنی آپ فارغ تو ہوئے نہیں، بس آپ نے ایک پوز ایسا دیا اور اٹھ کے چلے گئے. تو اس پہ انہوں نے فرمایا کہ میں ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی راستے سے گزرا تھا، ٹھیک اس جگہ پہ اللہ کے نبی اپنی ضرورت سے فارغ ہوئے تھے، تو میں نے آج سوچا کہ میں اس سنت سے محروم نہ رہوں اور میں آپ کی محبت میں اس طرح بیٹھ کے اٹھا. یہ دیکھیں صحابہ کے اللہ کے نبی کے ساتھ معاملے تھے. تو جب ہم بھی حدیث پڑھیں گے تو ہمارے دل میں محبت ہوگی اور ان شاء اللہ تعالی ہم اس کو لے کے چلیں گے. پھر ایک اور وجہ بھی حدیث کے علم کو لینے کی، اور وہ کیا ہے کہ جب ہم حدیث پڑھیں گے، اس کا تذکرہ اپنے گھروں میں کریں گے، تو ہوس یہ علم زندہ رہے گا. آپ کہتے ہیں کہ ابھی ہسٹری ابھی ہم زیادہ نہیں پڑھ رہے، کیونکہ ابھی تم صرف ایک مختصر طور پہ حدیث کی بک شروع کر رہے ہیں نا، اس کے اوپر چلیں گے. لیکن جب کبھی ہم علوم الحدیث پڑھیں گے تو حیران ہوں گے آپ بھی، کیا لمبا چوڑا اس کے اندر علم کا خزانہ ہوتا ہے. لیکن ابھی ہم اتنی بات سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے وہ جو معروف حدیث میں بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو خوش و خرم رکھے جس نے میری بات کو سنا، اسے یاد رکھا، پھر اسے بالکل آگے پہنچا دیا ایسے ہی. کیونکہ جن لوگوں کو بات پہنچائی جاتی ہے ان میں سے بہت سے براہ راست سننے والوں سے بھی زیادہ یاد رکھنے والے ہیں. تو یہ علم کا ورثہ ہم نے اپنی نسلوں کو دے کر جانا ہے، اور اس کے لیے آج تک دیکھیں یہ لفظی طور پہ کام رہا. تھوڑی سی بات کر لوں اس بارے میں بھی کہ جیسے قرآن کی ڈفرینٹ فیزز گزرے ہیں، پہلے بالکل یاد کرتے تھے، پھر ہڈیوں پہ لکھا جاتا تھا، تو حدیث کے لیے کیا تھا؟ تو سب سے پہلی چیز یہ کہ حفظ اور سما تھا، صحابہ سنتے اور اس کو یاد کر لیتے تھے، ٹھیک ہے. آپ کی زندگی میں تو کیا تھا، بلکہ شروع سے شروع کرتے ہیں، حدیث کیسے محفوظ ہوئی؟ اب اس حصے کا ٹاپک کیا ہمارا، حدیث کیسے محفوظ ہوئی؟ تو سب سے پہلی بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کرتے تھے صحابہ بھی وہی کرتے تھے، تو پھر وہ چیز تو کبھی بھولے گی بھی نہیں، ٹھیک ہے. دوسرا کیا تھا، بات کو سنتے اور یاد کر لیتے، ٹھیک ہے، یہ چلتا رہا علم. حدیثیں اس طرح سے پہلے دور کے لوگ یاد کیا کرتے تھے جیسے آج ہم دعائیں یاد کرتے ہیں اور قرآن کی آیتیں یاد کرتے ہیں. آج جیسے قرآن کے حافظ ہیں، ایسے حدیث کے حافظ تھے. ہماری تاریخ میں ایسے لوگ مجھے ہمیں ملتے ہیں، صحابہ کرام بھی کرتے تھے، اور اللہ کے نبی کی یہ دعا لینے کے لیے بھی بہت سارے لوگ یاد کرتے تھے. پھر تیسری صورت حدیث کی حفاظت کی کیا تھی، کہ اس کو لکھا گیا، کتابت اور تحریر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے حکم سے ایسا ہوا. ہوا یہ تھا کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ نے فرمایا کہ ابو شاہ کو میرا خط لکھ دو. اسی طرح رسول اللہ نے حضرت عبداللہ بن عمر کو بطور خاص کتابت حدیث کی اجازت دی. کس کو دی حدیث کی اجازت؟ عبداللہ بن عمر کو. تو گویا کہ اللہ کے نبی نے خود حکم دیا تھا کہ حدیث کو لکھا جائے، ٹھیک ہے، اور آج تک یہ کام جاری ہے. اگر آپ کتابت حدیث کو بھی تھوڑا سا دیکھیں نا، تو تین ادوار اس میں گزرے ہیں. سب سے پہلا دور تھا دور رسالت اور دور صحابہ. اس میں حدیث کا بہت سارا تحریری سرمایہ وجود میں آ چکا تھا، ریٹن موجود تھی. یہ باتیں آپ سن کر ان لوگوں کو خاموش کرا سکتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی اللہ کے نبی کے دور میں تو حدیث لکھی بھی نہیں تھی تو یہ محفوظ کیسے رہ سکتی ہے، اور نعوذ باللہ تم ایک بندے کی بات کو بس لے کر اور آگے سے آگے چل رہے ہو تو سمجھ لیجئے کہ یہ بات لکھی ہوئی تب بھی تھی اور موجود تھی اپنی جگہ پہ. ٹھیک ہے، پھر دوسرا دور تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز کا. انہوں نے اپنے دور خلافت میں زبانی اور تحریری احادیث کو جمع کرنے کا حکم محمد بن مسلم ابن شہاب زہری کو دیا، جو اپنے وقت کے بہت بڑے حافظ حدیث تھے. یہ دوسرا فیز تھا، اس دور میں بھی بہت کام ہوا. پھر اس کے بعد تیسرا دور ہے چوتھی صدی کے خاتمے تک. اس دور میں باقاعدہ لکھنا شروع ہوا. آپ نے مسند کا نام سنا ہوگا، مسانید، جیسے مسند کا نام سنا ہوگا، مسند عائشہ، مسند امام احمد، یہ ان کے دور میں شروع ہوا تھا. محدثین کرام صحیح اور ضعیف روایات کو بلا امتیاز جمع کرتے تھے، یہ شروع کی بات ہے. لیکن پھر سلطان المحدثین کون تھے؟ ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری، جن کی کتاب انشاءاللہ ہم شروع کر رہے ہیں، بلکہ کتاب شروع ہو گئی ہے. اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے سب سے پہلے یہ کتاب لکھی جو صحت کے اعتبار سے اعلیٰ درجے کی تھی، اور پھر ان کے خاص شاگرد امام مسلم بن حجاج نے بھی صحیح مسلم ترتیب دی، اور اس کے بعد پھر وہ سنن لکھی گئیں جن کو سنن عربہ کہتے ہیں. تو صحیح بخاری جو اس وقت ہم پڑھنے والے ہیں، تھوڑا سا بھی اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں تاکہ آپ پورے یقین کے ساتھ اس کو لیں. دیکھیے، جو کتاب امام بخاری نے لکھی تھی نا، وہ تو تھی وہی جس کا تعارف آپ کو پیچھے دے چکی ہوں کہ الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ کی وسنت و ایامی ہی. ٹھیک ہے، اب اس کتاب میں کیا تھا؟ بہت تفصیلات تھی. آج کے دور میں بھی وہ 7 سے لے کر 9 جلدوں میں بھی چھپی ہوئی ہے. امام بخاری نے چونکہ معیار بہت کڑا رکھا تھا، تو ایک بات آپ کو کئی مختلف راستوں سے ملی تو آپ نے ان سب کو لکھ دیا، یہ بھی بڑی بات ہوتی ہے. دیکھیں، ایسی ہے کہ جیسے آپ کہتے ہیں میں نے ایک بات سنی، بہت ساروں سے سنی. نہیں، امام بخاری نے وہ بات جس سے لکھ سنی ہوتی تھی اس کی پوری حدیث دوبارہ بیان کرتے تھے. تو امام بخاری کی جو کتاب تھی جب انہوں نے لکھی تھی تو اس وقت بنیادی مقاصد یہی تھے کہ صحیح حدیثوں کو جمع کیا جائے، زوف نہ ہو، کوئی کمزور بات نہ ہو. پھر اسی طرح امام بخاری نے کتاب میں سے مسائل اور احکامات اخذ کیے تھے. بہت سارے فقہی احکامات بھی ہمیں صحیح بخاری سے ملتے ہیں، اور امام بخاری کی فقاہت پہ لوگ حیران ہیں کہ یہ کیسے لکھ لیتے تھے. پھر اسی طرح آپ نے بہت سارے دلائل جب جمع کیے اور اس میں سے خود سے بھی مسئلے اخذ کیے تھے. لیکن اب وہ کتاب اتنی بڑی، اتنی بھاری برکم تھی کہ عام پبلک کے بس کی روک نہیں تھا کس کو سمجھے. یہ ایسی ہے کہ جیسے بہت پڑھے لکھے لوگوں کی باتیں بھی پڑھے لکھوں کو ہی سمجھ آتی ہیں. قوم کا شخص کسی عالم جو بہت ہی زیادہ مشکل زبان بولے اس کی بات نہیں سمجھ پاتے. تو امام بخاری کی جو کتاب تھی اس میں خوبیاں تو بہت ساری تھیں، مثلاً ان کے جو ٹاپکس ہیں، ان کے جو ابواب تھے اس کا ترجمہ بھی ساتھ تھا، یعنی ٹاپک ہے اس کا بھی نیچے ٹرانسلیشن ہے. پھر اس میں کچھ ایسی روایات تھی جس کو ثلاثیات کہتے ہیں، یعنی ان کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں صرف 3 راوی تھے. پھر اسی طرح کچھ اور چیزیں تھیں. وقت کے ساتھ اللہ تعالی نے لوگوں کو توفیق دی کہ انہوں نے امام بخاری رحمہ اللہ کی لکھی ہوئی کتاب کو اس طرح سے ریسرٹ کیا کہ اس میں سے تکرار نکال دی، ایک حدیث جو 6-7 جگہ پہ ہے اس کو الگ کر دیا، اور اس طرح سے اس کو پیش کیا کہ عام لوگوں کے لیے وہ بات آسان ہو جائے. مثلا اس وقت جو کتاب ہم پڑھیں گے، یہ کتاب دارالسلام پبلیکیشن کی چھپی ہوئی کتاب ہے. تھوڑا سا اس کا بھی تعارف ضروری ہے کیونکہ صحیح بخاری کی یہ تلخیص ہے. تلخیص کس کو کہتے ہیں؟ خلاصہ. اس وقت جو کتاب ہمارے ہاتھ میں، اس کا نام ہے التجرید الصریح الاحادیث الجامع الصحیح، جس کو ہم آسان لفظوں میں کہہ دیتے ہیں مختصر صحیح بخاری. اس کتاب کو جمع کرنے والے جو رائٹر ہیں ان کا نام ہے امام ابو العباس زین الدین احمد بن عبداللہ الزبیدی رحمہ اللہ، ہمیں تو نام بھی نہیں یاد رہتے ہیں. یہ کب ہوئی کیا ہوا، تھوڑی سی اس کی بات کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آپ کو بات سمجھنی اور بھی اچھی لگے گی. جیسا کہ ذکر کیا کہ امام بخاری کی کتاب میں بہت کچھ تھا، اور یہ چیز عام لوگوں کی رائے، عام لوگوں کے ہاتھ میں آنی ذرا مشکل تھی. تو ابو العباس زین الدین احمد بن عبد اللطیف الشرجی الزبیدی، یہ یمن کے شہر میں رہنے والے تھے، یمن کے شہر زبید کے قریب شرجہ کے مقام پر، جمعۃ المبارک کی رات 12 رمضان. اب اگلا سن لکھنا ہے، میں بس باقی چیزیں تو چھوڑ دیجئے، لیکن فرق سمجھیے گا کہ کتنے سال بعد یہ لکھی گئی، پھر آپ فرق کر سکیں گے. 12 رمضان 812 ہجری، 812 ہجری، جو کہ اگر عیسوی سالوں کے مطابق کر لیں تو 1410 کو پیدا ہوئے، 1410 عیسوی میں پیدا ہوئے. آج کون سا 2014. تو آپ دیکھیں گے کہ جو کتاب اس وقت ہم پڑھنے والے ہیں، اس کو لکھے ہوئے بھی اس وقت 600 سال سے زائد گزر گیا. یہ بات بتانی تھی آپ کو. اس وقت کے بڑے بڑے علماء سے انہوں نے علم حاصل کیا، فن حدیث پر ان کو خوب دسترس حاصل تھی، اپنے وقت کے محدث بھی تھے اور ماہر ادب بھی تھے، اور یمن کی ریاستوں میں بہت عرصہ تک درس حدیث دیا. تقریباً 81 یعنی 80 ایئرز کی عمر میں شہر زبید میں انتقال فرمایا 893 ہجری میں، ٹھیک ہے، 1488 بنا عیسوی میں تو یہ دنیا سے چلے گئے. اور کہتے ہیں کہ شہر زبید کی زرخیز زمین جو ہے اس نے بہت سارے علماء کو جنم دیا، اور یہ شہر مامون کے دور میں بیرونی آفتوں کی نظر ہو گیا. انہوں نے اس کے علاوہ اور بھی کتابیں لکھی، لیکن اس کتاب میں جو چیز انہوں نے بہت ہی خوبصورت کی وہ کیا کیا کہ بہت سارے چیپٹرز ختم کر دیے، احادیث کی جو تکرار تھی اس کو ختم کر دیا، اور اس کے اندر سے پھر انہوں نے بات کو لینا اس طرح سے آسان کر دیا کہ ہر بندے کے لیے یہ آسان ہو گئی. چلیں، یہ تو عربی میں لکھی گئی تھی نا، اب ہم تو پڑھیں گے اردو، تو اردو ترجمہ بھی الحمدللہ اس کا جو تھا وہ کیا گیا. کب کیا گیا، کیسے کیا گیا؟ اردو ترجمہ جنہوں نے کیا ان کا نام ہے شیخ الحدیث ابو محمد حافظ عبدالستار حماد حفظہ اللہ، اور اس ترجمے کو پھر دہرایا بھی گیا، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں ری چیکنگ جنہوں نے کی، ان کا نام ہے شیخ الحدیث حافظ عبدالعزیز علوی. بہت مشکل لگ رہا ہے نا آج کا سیشن، کیا اتنے نام یاد کریں، لکھا ہی نہیں جا رہا، نوٹس بھی کیسے لیں، کوئی ضرورت نہیں ہے نوٹس لینے کی، یہ ساری باتیں آپ کو لکھی بھی مل جائیں گی انشاءاللہ. لیکن یہ دیکھیے کتنے لوگوں کی کوششیں ملتی ہیں تو پھر یہ کتاب ہمارے ہاتھ میں پہنچتی ہے. اس کی بات دیکھیے کس طرح سے لوگ علم کے لیے جان لگاتے، مائیں قربانیاں دیتی، بچوں کو اپنے سے دور رکھتی، پھر اس کے بعد جا کے وہ چیز انسانیت کو نفع دیتی ہے. مجھے ان ساری باتوں کو پڑھتے اور پڑھاتے وقت تو یہی یاد آ رہا ہے کہ وام مما ین فون نا سف یم کس، جو لوگوں کو نفع دے گا وہی بچے گا. اتنی مشکل باتوں کے بعد کچھ اسپرچل باتیں کر لیتے ہیں. آپ دیکھیے کہ آج ہماری مائیں یا آج کے دور کی مائیں کیا اپنے بچوں کو اس طرح علم حدیث کے لیے مختص کرنا سوچ بھی سکتی ہیں؟ آج وہ لوگ جو جا کے دنیا کی یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں الحمدللہ آٹے میں نمک کے برابر ہے، اور وہاں بھی 2-4 سال، 6 سال، 8 سال، دیٹس اٹ، اور وہاں جانے سے پہلے بھی بہت کچھ پڑھنا پڑتا ہے. آج شوق کم ہو گیا. میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر یہ حدیث اور اس علم کو عام نہ کیا گیا تو آنے والے دور میں کیا ہوگا؟ قرآن کی بھی حفاظت کا اللہ نے ذمہ لیا ہے، حدیث کی بھی حفاظت ہے. یہاں چھوٹی سی اور بات بھی سمجھ لیجئے کہ جب لوگوں نے حدیث کے علم کو پلیوٹ کرنا چاہا، جس کو شروع میں میں نے ذکر کیا فتنہ انکار حدیث میں، اللہ تعالی نے ہر 100 سال میں یعنی آفٹر 100 ایئرز ایک مجدد کو بھیجا جس نے دین کی تجدید کی، کیسے؟ تھوڑا سا سمجھا دیتی ہوں، یہ بھی بات آپ کی دلچسپی کی ہوگی، آج کے دور پہ بات کریں گے. اب دیکھیے کہ آج آپ کو کوئی بھی حدیثیں جو بہت شروع سے سنی تھی، لیکن جب آپ قرآن کی کلاسز میں آتے ہیں تو آپ کو بتایا جاتا ہے یہ حدیث ضعیف ہے، ہاں یہ ایسے ہے، یہ اس میں کمی ہے، آپ سوچ میں پڑ جاتے ہیں. بھئی ہم تو بچپن سے سنتے آئے سورہ واقعہ اس لیے پڑھو، سورت یاسین اس لیے پڑھو، اس سے یہ ہوتا ہے، سورہ واقعہ سے رزق میں کمی نہیں ہوتی. اب یہ ضعیف اور یہ باطل کی باتیں کہاں سے آ جاتی ہیں؟ تو سمجھیے گا، پیچھے ہسٹری کی تھوڑی سی سیشن جو دیا تھا حدیث کی، اس میں بتا دیا گیا تھا کہ لوگوں نے حدیثوں میں اپنی مرضی سے کچھ حدیثیں وضع کر کے ڈالی، لیکن اللہ نے آج کے دور میں ایک بندے کو چنا جن کا نام ناصر الدین البانی ہے، اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی رحمتیں کرے. تقریباً 10 سے 15 سال کے بیچ میں ان کا انتقال ہوئے گزر چکا ہے، مجھے ان کی وفات یاد ہے. اور میں نے پہلے بھی شاید کہیں ذکر کیا تھا کہ جب میں پڑھ رہی تھی، جو میرے اپنے اسٹڈیز کا دور تھا، اس دور میں یہ حیات تھے ابھی، اور ان کا کہ ذکر اتنا زیادہ مدرسوں اور دینی اداروں میں ہوتا ہے کہ جیسے کوئی فلموں کا رسیا ہو تو کسی گلوکار یا اداکار کا نام لیا جاتا ہوگا. اور اتنے میں ہمیں پتا چلا کہ ان کا انتقال ہوا ہے. ایک وہاں جہاں ہم رہتے تھے، وہاں ہماری ایک اور فیملی بھی تھی، ہم خیال، ہم کافی زیادہ علمی سفر میں اور ان چیزوں میں ساتھ تھے. روتے ہوئے، یعنی میں نے دیکھا ہے کہ ایک دوسرے کو ملتے ہوئے کہ آپ نے کوئی خبر سنی، جیسے کوئی اپنے کسی اپنے پیارے کی موت کی خبر دیتا نا، اس طرح ان کی وفات کی خبر لی دی. ایسے لگ رہا تھا جیسے خاندان کا کوئی بزرگ چلا گیا. ہماری نظر میں یہ اتنی معروف شخصیت تھی، اخبار کا اتنا کوئی شوق نہیں رہا کبھی بھی پڑھنے کا، لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اگلے دن میں نے اس شوق سے کہ اتنی بڑی شخصیت کا انتقال ہوا تو دیکھیں کہ اخبار میں ان کے بارے میں کیا کہا ہے. کیونکہ عموماً آپ نے دیکھا ہے کہ جب کوئی مشہور بندہ فوت ہوتا ہے تو پھر اس کی خبریں چھپتی ہیں اور آرٹیکلز اور بلیٹن. حیرت کی بات ہے کہ پورا اخبار چھان مارا، بڑے صفحے پہ، مین پہ، کوئی ہیڈنگ، کوئی ہائی لائٹ نہیں. پھر خیال آتا ہے کہ شاید خبر غلط ہے. اس دور میں اتنی میڈیا کی تیزیاں نہیں تھی جو آج ہو گئی ہیں کہ جب پلک جھپکتے میں آپ کو ہر طرف سے ٹیکسٹ آنے لگ جائے. یقین کیجئے، چھوٹی سی خبر اخبار کے ایک اندر کے صفحے میں کہ جس میں مشہور عالم دین ناصر الدین البانی کا انتقال ہو گیا، اتنی چھوٹی تھی کہ میں سوچتی ہوں کہ کیا ان کی وفات کی زیادہ تکلیف محسوس کی دل نے، یا اس بے اتنائی کی تکلیف زیادہ دل نے محسوس کی. یہ حالات تھے. لیکن جو بات کہنے لگی ہوں کہ اللہ نے اس صدی میں ان کو چنا، زندگی رہی میری خواہش ہے، اللہ جب بھی چاہے پوری کرا لے گا، کہ میں نے ان کی کتاب بھی پڑھانی ہے آپ کو، احادیث ضعیفہ اور احادیث صحیحہ. انہوں نے یوں چانٹ کے رکھ دی وہ ساری حدیثیں جو آج کے دور میں عام تھیں، زبان زد عام، ایک ایک کو چیک کیا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ کر دیا. یہ اللہ کی سنت ہے، قرآن کی طرح اللہ حدیث کی حفاظت بھی کرتا ہے. اور اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ پورے کا پورا علم محفوظ کر دیا گیا، تو اوتھینٹیسٹی آج کے دور کا معروف سلوگن ہے. جب تک کسی چیز کے انگریڈینٹس کا شک یقین نہ ہو، منہ میں نہیں ڈالتے، تو کیا علم ایسے لے لیں گے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے وقت میں برکت دے، فہم کھول دے، اور ساتھ ہی ساتھ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امام بخاری رحمہ اللہ کی اس دعا کا حقدار بنا دے جو انہوں نے اس کتاب کو پڑھنے کے لیے کی تھی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا واحسن الجزا استاذہ جی. الحمد للہ رب العالمین، بہت ہی پیارا سیشن، بہت کچھ معلومات ہوں. آپ یہ دیکھیے آج کل یہ کتنا عام ہے نا. آپ سب اس بات سے یقین کرتے ہیں کہ انکار حدیث کتنا عام ہے آج کے دور میں؟ لیکن فرق کیا ہے؟ پہلے کے دور میں بھی یہ فتنہ اٹھا ہے اور آج کے دور میں بھی ہے، فرق کیا ہے؟ سسٹر صاحب بتائیے نا، کتنا عام ہے لوگوں کو کہ بھئی ہم بس قرآن ہی کافی ہے، حدیث پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسا سنا آپ نے؟ جی الحمدللہ. جی ہوتے ہیں جی، آج مذاق اڑاتے ہیں بالکل. آج نہ صرف یہ کہ یہ کہتے ہیں کہ تو اتنی آج پر اس پر کیسے عمل کر سکتے ہیں، پتہ نہیں کس نے لکھا ہے, کیا اس کی اوتھینٹسٹی ہے, تو ہم اس پر کیسے یقین کر لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں, جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کے بعد سب سے جو صحیح کتاب مانی جاتی ہے وہ کون سی کتاب ہے؟ شاباش, جس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ کوئی جسے گاجر اس طرح کا رکھنا یا تیر یا کسی طرح کی دو احادیث اس کے اندر ہے ہی نہیں, بالکل صحیح بخاری. تو آپ کا شرح صدر ہو رہا ہے کہ آپ جو کتاب پڑھنے جا رہے ہیں اللہ کی کتاب کے بعد, یہ سب سے اس کے بعد سب سے واحد کتاب ہے جو کتنی زیادہ اوتھینٹک ہے نا, اس میں کسی طرح کا جھول نہیں ہے کہ ہم اس کو اس طرح سے لے لیں اور پھر ہم اس پر عمل کرنا جسے کہا جائے اس سے دور ہو جائے, ایسا تو نہیں ہے نا. جی الحمدللہ. کیا کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت میں اور آپ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں نا, کرتے یا نہیں کرتے؟ سچ بتائیے, ہم میں سے کون ہے جو یہ دعویٰ نہیں کرتا؟ کرتا ہے نا. تو مجھے بتائیے, ہم جب یہ دعویٰ کرتے ہیں تو کون کون سے قرآن کی آیات ہیں جس میں یہ چیز دکھائی جا رہی ہے کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرو تو تم کو یہ کرنا پڑے گا؟ کچھ آیات کے ریفرنسز یاد رہے آپ کو کہ کیا کرنا پڑے؟ اتباع رسول کرنا پڑے گا. قرآنی آیات سے کوئی, اب آپ ماشاء اللہ قرآن پڑھ چکے ہیں, آپ کو کچھ تو ریفرنسز یاد ہونے چاہیے نا. جی سورہ آل عمران آیت نمبر, سورہ النساء 31, سورہ النساء 80, بارک اللہ الحمدللہ. اب یہ دیکھیں, یہ ایسے ریفرنسز ہیں کہ ہمیں یاد ہونے چاہیے. جو لوگ جسے کہا جائے انکار حدیث کا جسے کہا جائے کرتے ہیں لوگ جو اس کے خلاف ہیں, تو یاد رکھیے کہ یہ بہت آسان ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا, میں یوتی رسول فقط عطا اللہ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کی نا. الحمدللہ, ہمارے پاس تو دلیل ہے, صحیح بات ہے. اچھا یہ بتائیے, حدیث کی کتاب ہم سب کیوں پڑھیں؟ شاباش, ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو حدیث پڑھیں, تو کیوں پڑھیں؟ کوئی وجہ ہے حدیث کو پڑھنے کی؟ شاباش, آپ سب ریفرنسز ٹھیک لکھ رہے ہیں. آیت نمبر 59, آیت نمبر 80, سورہ النساء. جی قرآن کو سمجھنے کے لیے, بارک اللہ, ٹھیک ہے, قرآن کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے, اور کیوں پڑھیں ہم کو جیسا کہا جائے؟ شاباش, نوٹس لیے جناب. یہ قرآن کو سمجھنے کے لیے, برکت کے لیے, حکمت کے لیے, قرآن کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے, قرآن کی پریکٹس بک, ٹھیک ہے, محبت کے لیے, عمل کا نقطہ, حدیث کو محفوظ, ماشاء اللہ بارک اللہ, جی 21 مومنہ, بارک اللہ فی. اب یہ دیکھیں انہوں نے سارے پوائنٹس بہت اچھے نوٹس لیے آپ نے, اللہم بارک لہا نا, کہ انہوں نے سارے جو استاد جی نے ہمیں بتایا تھا کہ کیوں پڑھے ہم حدیث کو, پورا سمرائز کر کے لکھ دیا کہ سب سے پہلے قرآن پر عمل کرنا آسان ہو جائے نا. اور پھر سیکنڈ آپ نے کیا دیکھا؟ سیکنڈ آپ نے اس کا جو دیکھا وہ کیا دیکھا؟ جی حدیث کو محفوظ کرنے کے لیے, حرام اور حلال کو جاننے کے لیے کہ حرام کیا ہے اور حلال کیا ہے نا. اور پھر آپ نے دیکھا اسلامی شریعت کو نفاذ پر عمل کرنے کے لیے تاکہ وہ اسلامی شریعت کا نفاذ آسان ہو جائے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا حاصل کرنے کے لیے نا. اور پھر آپ نے کیا دیکھا؟ امام بخاری کی دعا میں شامل ہو سکے, ان کا حصہ بن سکے. اور ساتواں آپ نے کیا دیکھا؟ کہ صحابہ کے نقش قدم پر چل پڑے, الحمدللہ. اور آٹھواں کیا دیکھا؟ ہم یہ حدیث پڑھ کر کیا کریں گے؟ آگے بڑھائیں گے, تو پھر یہ ذکر زندہ رہے گا نا انشاءاللہ. بارک اللہ, آپ سب نے نوٹس لیے تھے, بتائیے کس کس نے یہ 8 پوائنٹس لکھے تھے جو سازا جی نے بتایا تھے؟ بارک اللہ, آپ نے لیا تھا, گڈ, الحمد للہ. اب یہ بتائیے, ہم جو بک پڑھنے جا رہے ہیں وہ اس بک کا نام کون مجھے بتائے گا؟ ہم ایک تو وہ ہے نا کہ جو ڈیٹیل ہے, جس پہ بخاری کا نام ہے, جو آپ الحمد للہ 8 جلدوں پر یا 7 جلدوں پر یا 9 جلدوں پر, ڈفرینٹ جلدے ہیں نا, لیکن ہم کون سی بک پڑھنے جا رہے ہیں؟ مختصر صحیح بخاری, بارک اللہ فیک نا, الحمد للہ, التجرید الصریح للاحادیث الجامع الصحیح, ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب کیا ہے؟ مختصر صحیح بخاری. لیکن اگر آپ سے کوئی نام پوچھے بھائی بخاری کا نام بتائیے, تو پھر آپ کیا بتائیں گے؟ شاباش, کیسے نام بتائیں گے؟ اگر آپ سے کوئی کہے کہ صحیح بخاری کا پورا نام بتائیے, تو کسی کو صحیح بخاری کا پورا نام یاد ہے؟ شاباش, مختصر صحیح بخاری. ہاں یہ تو مختصر صحیح بخاری ہے نا, لیکن اگر آپ سے کوئی کہے کہ صحیح بخاری کا پورا نام بتائیے, تو پھر آپ کیا جواب دیں گے؟ نہیں, صحیح بخاری کا. جی ہاؤ مینی والیومس؟ یہ والیومس ڈفرینٹ ہے نا, ڈپینڈ کرتا ہے پبلیکیشن پہ نا. دارالسلام کی 8 جلدیں بھی ہیں, کچھ 7 جلدوں پہ بھی آتے ہیں, کچھ 6 جلدوں پہ بھی ہیں, 9 پہ بھی ہیں, ڈپینڈ کرتا ہے نا. جی اس کا پورا نام کیا؟ الجامع الصحیح, المسند, المختصر, من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ. ٹھیک ہے, یہ اس کا پورا نام ہے نا. تو انشاءاللہ کوشش کیجیے کہ آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے یہ نام یاد کر کر آنا ہے. کتنے لوگ ہیں جو یہ نام یاد کر کر آئیں گے کہ صحیح بخاری کا پورا نام کیا ہے؟ یہ آپ کا ہوم ورک ہے. شاباش عثمان, آپ یاد کر کر آئیں گے, آپ بھی ندیلہ بارک اللہ, آپ بھی الحمد للہ. تو آپ نے یہ نام یاد کر کے آنا ہے, الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ. ٹھیک ہے, انشاءاللہ, تاکہ ہمیں پتہ تو ہو کہ ہم کم سے کم ہمیں نام تو یاد جائے گا نا. اچھا یہ بتائیے, جو بخاری ہے, بخاری رحمہ اللہ, ان کا نام کس کو یاد ہے؟ جی کس کو یاد ہے؟ کسی کو یاد ہے امام بخاری کا نام؟ جی کسی نے لکھا, نوٹ کیا؟ شاباش, کوئی نہیں لکھ رہا. کسی کو نہیں یاد ہے بخاری کا نام؟ اسماعیل, ابھی اساتذہ دیدی نہیں پڑھا تھا, آپ بتایا تھا نا آپ سب کو. جی الحمدللہ, عبداللہ پورا نام بتائیے. شاباش, محمد بن اسماعیل نہیں لکھا آپ سب نے؟ محمد بن اسماعیل بارک اللہ, الحمدللہ. دیکھیں ہم جب بخاری پڑھنے جا رہے ہیں نا, تو ٹھیک ہے یہ ہمارے اس سے ریلیونٹ نہیں ہے اگر آپ کو نام نہیں پتا, کہ آپ کے علم میں اضافے کا ذریعہ نہیں بنے گا. لیکن جس سے محبت ہوتی ہے تو اس کا نام تو جاننے کا دل چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا. ٹھیک ہے, جو انہوں نے مسئلے اخذ کیے یا احکامات نکالے وہ ہمارے لیے بہت اہم ہے. لیکن آپ سچ بتائیے کہ جس سے محبت ہوتی ہے کیا اس کا نام بھی ہم نہیں جانے؟ ایسا ہوتا ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے پھر ہمارا دل چاہتا ہے نا کہ اس کا نام بھی ہم سب کو پتا ہو. تو انشاءاللہ آپ نے صحیح بخاری کا پورا نام یاد کر کے آنا ہے اور امام بخاری کا پورا نام یاد کر کر آنا ہے. ٹھیک ہے, کتنے لوگ ہیں جو یاد کر کر آئیں گے؟ شاباش, آپ سب یاد کر کر آئیں گے, الحمدللہ. اب مجھے یہ بتائیے, کچھ بتائیے کہ حدیث کی کتنی ٹائپ ہوتی ہے؟ حدیث کی ٹائپ بتائیے کہ کتنی طرح کی حدیثیں ہوتی ہیں؟ جی شاباش, تین ہوتی ہیں. اور کون کون سی ہوتی ہیں؟ الحمدللہ, پہلے بھی کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں اور آپ سب سے مل ہی رہے ہیں, الحمدللہ. جی الحمدللہ, بس نام کسی کو پتا؟ شاباش, نام بتائیے. تقریری, قولی, فعلی, الحمدللہ. ٹھیک ہے, تقریری یعنی قولی, فعلی اور تقریری, بارک اللہ فیک. اچھا مجھے یہ بتائیے, کتابت جو حدیث ہے وہ کتنے ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے؟ کتابت حدیث کو کتنے ادوار میں تقسیم کیا گیا ہے؟ شاباش, بس میں یہ دیکھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے نوٹس لیے ہیں کہ نہیں لیے, پتہ چل جائے گا ابھی نا. شاباش, الحمدللہ, تین ادوار میں تقسیم کیا گیا, الحمدللہ. تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ کا ہوم ورک یہ کہ امام بخاری کا ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری, ان کا نام پورا یاد کر کے آنا ہے. اور ساتھ میں آپ نے اس کتاب جو کہ ڈیٹیل بخاری کا نام ہے وہ بھی, اور مختصر بخاری کا جو نام ہے وہ بھی آپ کو یاد کرنا ہے. نیکسٹ منڈے میں آپ سب سے پوچھوں گی کہ کس کس نے یاد کر لیا, اور ہو سکتا ہے کہ مائک پہ آ کے آپ میں سے کسی سے پڑھواؤں گی. کتنے لوگ ہیں جو مائک پر آ کے مجھے سنائیں گے نام؟ شاباش, گھبرائیں گے نہیں نا, صرف نام ہی تو پڑھنا کہ کس کس نے یاد کیا ہے. کتنے لوگ آنا چاہیں گے مائک سے؟ شاباش, بارک اللہ عثمان, اللہ تعالیٰ برکت دے, الحمد للہ, آپ سب کو بارک اللہ ہوتی. ٹھیک ہے, آپ نے یہ دونوں نام پلس آپ نے انشاءاللہ بخاری کے جو رحمہ اللہ ہے ان کا پورا نام یاد کرنا. اچھا اب لاسٹ اور آخری بات, انشاءاللہ ہم اپنی کلاس کو اینڈ کر دیں. مجھے خالی یہ بتائیے سب سے پہلے کہ آج آپ کو صبح سے کیا ہوم ورک ملا ہے؟ شاباش, بارک اللہ, سائمہ آپ نے تو پورا ہی نام لکھ دیا, الحمد للہ رب العالمین. جی جی, آج آپ کو صبح سے ہوم ورک کیا ملا ہے؟ آپ میں سے کون مجھے نمبر ون نمبر ٹو کر کے لکھے گا؟ جی نہیں, یہ تو گرامر کا ہوم ورک ملا ہے. اس سے پہلے میں نے آپ کو حدیث سے بھی ہوم ورک دیا تھا. جی یہ تو گرامر کا ہوم ورک ہے, لیکن میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ ہمارا یہ ٹارگیٹ ہے کہ ہم اس کلاس میں جو سیکھیں گے اس پر عمل کریں گے اور ایک بات آگے سے شیئر کریں گے. جی اسماعیل, بارک اللہ, دعا, الحمد للہ, آپ نے پورا ویک اس پہ کام کرنا ہے فرائیڈے تک, کہ آپ نے اسماعیل کو نارمل جیسے کرتے تھے یا اس کو بہت ایکسٹرا کرنا ہے صرف اس سنت پر عمل کرنے کے لیے, اور اللہ سے دعا کرنی ہے کہ تا حیات اللہ تعالیٰ آپ کی یہ عادت کو رکھے, اور ساتھ میں لاٹس آف دعا ان شاء اللہ اپنے کیٹس کو دیں گے. پہلا ہوم ورک, دوسرا ہوم ورک آپ کا عربی گرامر کا, اور تیسرا ہوم ورک آپ کا بخاری کا, کہ آپ نے امام بخاری کا پورا نام یاد کر کر آنا ہے. جو ڈیٹیل بخاری کی بک ہے اس کا پورا نام, اور جو مختصر بخاری کی بک ہے اس کا پورا نام یاد کریں گے. یہ تین ہوم ورک ہیں. اب مجھے لاسٹ اور آخری ہوم ورک بتائیے کہ آپ کون سی بات اپنے گھر والوں سے شیئر کریں گے. یاد ہے لاسٹ کلاس میں میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ نے پوری ایک بات اپنے گھر والوں سے شیئر کرنی ہے, تو کون سی بات پوری کلاس میں سے کریں گے؟ شاباش شاباش, بتائیے تاکہ ہم اس کو لے لیں انشاءاللہ کہ ہاں یہ بات آج ہم سب نے اپنے گھر والوں سے شیئر کرنی ہے, اور پورا ویک انشاءاللہ اس پہ ورک کرنا ہے. حدیث کی اہمیت بتائیں گے, بارک اللہ الحمدللہ, حدیث کی اہمیت بتائیں گے کہ اس کو پڑھنا کیوں ضروری ہے ہمارے لیے نا انشاءاللہ. تو آپ نے جو آج پوائنٹ لکھی ہے, آج آپ نے یہ بات اپنے گھر والوں سے شیئر کرنی ہے, ان کو بتانا ہے کہ ہماری زندگی میں حدیث کی کتنی اہمیت ہے اور کیوں ہم کو اس کی اسٹڈی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, چلیے جی. الحمدللہ جزاکم اللہ خیر کثیرہ و احسن الجزا آپ سب کی پارٹیسپیشن کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کو خوشیوں کے ساتھ زندہ رکھے, نعمتوں میں کھلائے, اور ہر طرح سے آپ کو علم سے فائدہ لینے والا بنا دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, والسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین. اپنا خیال رکھیے گا, انشاءاللہ فرائیڈے کو آپ کی کلاس ہوگی. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.